مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے محرم الحرام کی 10ویں شب یعنی شب عاشور ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں بلکہ بعض ممالک سے بھی آئے ہوئے عاشقان صحابہ و اہل بیت کا کثیر اجتماع اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور بذریعہ اوبی وین ہمارے ساتھ اس وقت پاک اشرفی کابینہ لالا موسیٰ ضلع گجرات پاکستان پنجاب اور اتار والا بورے والا ضلع بہاڑی پنجاب پاکستان پاک بستامی کابینہ یہ شامل ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ مدنی چینل پر جگمگا رہے ہیں۔ آپ سب کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ بڑی کوششوں سے ہمارے ذمہ دار سائے بھائیوں نے آپ کو جمع کیا ہے، اب یہ کہ جمع کیا ہے تو جمع رہیے گا آخر تک۔ بار بار تو آپ کو یہ موقع ملتا بھی نہیں ہے، کئی ایسے ہوں گے جو پہلی بار ہی تشریف لائے ہوں گے۔ جب تک مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے آپ بھی شامل رہیے گا، برکتیں لوٹتے رہیے، علم دین حاصل کرتے رہیے، کہ علم دین حاصل کرنا یہ بھی الحمدللہ بہت بڑی عبادت ہے، اس میں رکاوٹیں بھی دور رکھیے گا اور اچھی اچھی نیتیں بھی شامل رکھیے گا، اور یہ ثواب کے لیے آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے۔ رکاوٹوں میں یہ کہ ایک تو آپ کو آپ کا ہو سکتا ہے اسکرین پر چہرہ نظر آئے، خاص کر او بی وین والوں کے، یہ لالا موسیٰ اور بورے والا کے سائیں بھائیوں کے لیے، تو اس میں بعض سائیں بھائی ہاتھ لہرانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی وہ ٹوپی سیدھی کرتے ہیں تو کوئی امامہ شریف تو چیک کرتے ہیں تو کوئی داڑھی کو سہلاتے ہیں، ہو سکتا ہے کنفرم کرتے ہو کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے، تو اس میں یہ گھوم ہو کر بیچارے دینی مسائل سننے سے ظاہر محروم رہ جاتے ہوں گے، کوئی یاد نہیں رہتا ہوگا، پھر جب اسکرین سے چلے جاتے ہوں گے تو صدمہ ہوتا ہوگا، پھر انتظار کرتے ہوں گے کہ اب کب آؤں گا، تو اسی میں ان کا وقت خراب اور شیطان کا مقصد جو ہے نا پورا۔ تو اس لیے اگر اپنے آپ کو نظر آپ آ جائیں اسکرین پر خوشی تو ہوتی ہے ایک اتفاق سے ایسا ہو جائے تو کسی کو، لیکن نظر نیچی کر لیں تاکہ آپ کے سیکھنے کا جو معاملہ ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ آپ کو برکتیں دے، علم دین کی ہم سبھی کو برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زینت آرائش کے لیے مختلف زیورات کے ساتھ ساتھ چوڑیوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. دور حاضر میں مختلف دھات کی چوڑیاں بازار میں دستیاب ہیں جس میں سونا، چاندی، کانچ، سٹیل، لوہا، تانبا اور پلاسٹک شامل ہیں. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہمارے پاس بھی کئی قسم کی مثلا کانچ، پلاسٹک، سلور، لوہا، تانبا وغیرہ کی چوڑیاں ہوتی ہیں، کیا لیڈیز ہر قسم کی چوڑیاں پہن سکتی ہے؟
سونے چاندی کے زیورات عورت کے لیے، اس میں تو کوئی مطلب ہے ہی نہیں، مسئلہ ہے ہی عورت کے لیے. رائے یہ کہ دیگر دھات کی چوڑیاں، دیگر یعنی کہ میٹل کی جو چوڑیاں ہیں یا کانچ کی چوڑیاں تو ویسے ہی ناجائز نہیں ہیں. تو میٹل کی چوڑیوں پر بھی دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے یہی فتویٰ ہے کہ یہ بھی عورت کے لیے جائز ہے. میٹل کی چوڑیاں اور دیگر زیورات یہ جائز ہے عورت کے لیے، مرد کے لیے کسی قسم کا زیور جائز نہیں ہے، نہ سونے چاندی کا نہ کسی اور میٹل کا. کسی بھی میٹل کا زیور مرد کے لیے جائز نہیں. بعض مرد جو زنجیریں پہنتے ہیں میٹل کی، تو یہ اس چین بولتے ہیں، ان کو چین بھی بولتے ہیں. صرف انگوٹھی چاندی کی، انگوٹھی مرد کے لیے صرف چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وزن ہو، جس کا پورے 4.5 ماشے نہ ہو، اور اس میں ایک نگ ہونا بھی ضروری ہے. نگ چاہے کتنا ہی وزنی ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے. تو چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ یعنی نگینے کی کے وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز ہے. مگر یہ یاد رکھیے کہ ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، یا ایک یا زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے. کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں، عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں. یہ بعض لوگ دانت کے چھلے پہنتے ہیں تو کوئی بولتا ہے مجھے یہ مرض ہے وہ مرض ہے، تو یہ نہ پہنا کرے. مرض کی بہت ساری دوائیں ہیں، وہ دواؤں سے کام چلا لیا کرے. تو کئی کئی انگوٹھیاں پہنتے ہیں بعض لوگ، تو یہ ناجائز ہے. پیتل کی انگوٹھی، اسٹیل کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، پھر بولو مدینے سے آئیے، تو مدینے سے آئی تو، لیکن مدینے والے کا حکم کیا یہ بھی تو دیکھ لیں نا. اب مدینے میں تو معاذ اللہ وہ ٹی وی پر وہ گناہ بھرے سلسلے بھی ہوتے، لوگ دیکھتے ہی ہیں وہ ٹی وی پر طرح طرح کے گناہ بھرے چینل چل رہے ہوتے. تو اب چونکہ مدینے میں ہو رہا ہے تو وہ جائز تھوڑی ہو جائے گا. مدینے میں کوئی چوری کر لے، کسی کی جیب کاٹ لے، تو وہ جائز تھوڑی ہو جائے گا. مدینے میں کوئی داڑھی منڈا ہے تو جائز اس کے لیے تھوڑی ہو جائے گا، گناہگار ہوگا ظاہر ہے. تو مدینے میں جو ہو رہا ہے یہ دلیل نہیں ہے. مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، یہ فرق یاد رکھیے گا. تو اس لیے یہ اتنی ساری انگوٹھیاں جو پہن لیتے ہیں تو یہ مطلب بعض اوقات لوگ سمجھتے پہنچا ہوا ہے، بہت ساری انگوٹھیاں پہنا ہوا ہے. اب پہنچے ہوئے کی بھی بڑی یعنی کہ عجیب عجیب معیار ہے. اب وہ یہ ہے تو لمبی لٹیں وہ کندھے سے نیچے لٹک رہی ہیں، حالانکہ کندھے سے نیچے بال رکھنا مرد کا یہ حرام، فتح رضویہ میں اعلی حضرت نے حرام لکھا ہے. یہ عورتوں کی مشابہت ہے، عورتوں کی نقل ہے. یہ اس طرح کا ہو، پھر میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوں، یا کسی مزار کی چادر کی کوئی گدڑی بنا لی، یا وہ کوئی بنا لیا اور وہ پھر وہ حق ہو لگے دم مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، ڈی کرتا تو آپ سمجھتے یہ پہنچا ہوا ہے. تو ایسا شخص پہنچا ہوا ہوتا ہے کہاں؟ رحمان تک نہیں شیطان تک. جو شریعت کا پابند ہے وہ رحمان تک پہنچتا ہے, اور جو شریعت کی مخالفت کر کے وہ لوگوں کو ٹھگتا ہے اور لوٹتا ہے, بے وقوف بناتا ہے, نماز ایک نہیں پڑھتا, تو یہ پہنچا ہوا ہوتا ہے لیکن شیطان تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. ہم کو صرف علماء کے پیچھے چلنا ہے, عاشقان رسول علماء جو ہے صرف ان کے پیچھے چلنا ہے, اور کوئی کتنے ہی مطلب شعبدے دکھائے, ڈی ڈی کے نعرے لگائے, سمجھے, تو ان لوگوں کے پیچھے چلو گے تو وہ تو طے کر کے بیٹھے, یوں سمجھو کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, آ جا پھنسا جا, تو اس طرح کا ان کا وظیفہ ہوتا ہے. اور مزاروں پہ درگاہوں پہ اس طرح کے لوگوں ایسے بہت دیکھے جاتے ہیں, تو اس لیے وہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رازن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, تو اگر عاشقان رسول علماء کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عاشقان رسول عاشقان صحابہ و اہل بیت کا ماحول ہے, مدنی ماحول ہے. اس میں بھی اگر آپ مضبوطی سے جمے رہیں گے نا, مضبوطی سے آنا جانا رکھتے ہیں لوگ, ایسے لوگ بےچارے بازوات پھنس بھی جاتے ہیں, جو مضبوطی سے جمے رہیں گے, درس دیں گے, فیضان سنت کا درس سنیں گے, سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع کی پابندی ہوگی, ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں کا سفر جاری رہے گا, اس کا مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی ترکیب ہوگی, تو اس طرح 12 مدنی کاموں میں جو اپنے آپ کو مصروف کر دیں گے انشاءاللہ عزوجل وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے, ورنہ پھر کئی لوگ پھنس جاتے ہیں, کوئی دل جاری کروانے کے چکر میں پھنس جاتا ہے, تو کوئی جناب وہ خواب اچھے اچھے دیکھنے کے چکر میں پھنس جاتا ہے, تو وہ کوئی روحانیت کی تلاش میں ہوتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے. تو اللہ کے بندے دل کس کا جاری نہیں ہے, دل جس دن رکے گا اس دن تو آرٹ فیل ہو جائے گا بندے کا, تو دل تو جاری ہے, سمجھے. ہم کو مطلب ہے کہ اپنا رواں جاری رکھنا ہے اللہ کی عبادت میں.
رواں
اس طرح جاری ہوگا کہ ہمارا ہر قدم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اٹھے گا, نماز پابندی سے ہم پڑھیں گے, سنتوں پر عمل کریں گے, واجبات کا بھی خیال رکھیں گے, ماں باپ کی فرما برداری کریں گے, اچھے اخلاق ہوں گے, اچھی گفتگو ہوگی, کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے, مسلمانوں کو ایزا نہیں دیں گے, کسی کو دھوکا نہیں دیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبتیں نہیں کریں گے, ہم اچھے اچھے اعمال کریں گے, تو انشاءاللہ ہمارا ان مانوں کا رواں جاری ہو جائے گا, اللہ کی یاد میں ہمارا انگ جو ہے یہ مشغول رہے گا, کیونکہ وہ اعضا کا بھی تو ذکر ہے نا, خالی وہ دل, یہ دل ہلانا جو ہے نا یہ پریکٹس سے ہوتا ہے. میں دیکھا یہ ساری دنیا دیکھی والی ہے, وہ میں نے دیکھا دل ہلا بھائی فلاں کا دل, تو میں نے دیکھا کندھا ہل رہا تھا اس کا, تو میں بولا یار اس کا کندھا جاری ہے, تو یوں مطلب ایک کو دیکھا دل جاری, تو وہ میں گیا تھا کسی وجہ سے, تو وہ باہر نکلا بنیان ٹائٹ اس نے پہنا ہوا تھا, اور اس کے بارے میں یہ نہیں سنا تھا کہ دل جاری ہے, لیکن اس کا دل جاری تھا ان مانو کر, تو اس کی لمبی لمبی عورتوں کی طرح بال تھے, اور لٹ یہاں رکھی ہوئی تھی دل کی طرف, اور لٹ پھڑک رہی تھی اور یہ حصہ ہل رہا تھا, تو یہ تو اتنا حصے کی پریکٹس کی نا, باقی باڈی بلڈر جو ہے نا اب جہاں کا بولو وہ حصہ ہلا کے دکھا دیں گے, مچھلیاں بناتے ہیں گوشت کی اور پھڑک رہا ہے, جانور کٹتے ہیں بکری اتنا آپ نے دیکھے ہوں گے, ان کا بھی کہیں کیسے گوشت کا پیس جو جاری ہوتا ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے, زبا کے بعد کیا کھال اترنے کے بعد بھی پھڑک رہا تھا گوشت, بلکہ گوشت مارکیٹ میں تازہ گوشت جا کے دیکھیں گے نا تو اس میں بعضوں کا حصہ پھڑک رہا ہوتا ہے, تو اپنے کو یہ چیزیں نہیں پھڑکانی, ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرنی ہے. ہم نے گوشت پاک کے بارے میں نہیں سنا کہ ان کا بھی اس طرح سینے میں دل اچھلتا نظر آتا تھا, میں غریب نواز کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا کہ ان کا دل بھی یوں پھدکتا تھا, تو ہمارا دل تو ہے ہی جاری چل ہی رہا اللہ کی رحمت سے, تو اس میں اگر گناہوں کی سیاہی نہیں ہوگی, نیکیوں کا نور ہوگا, تو یہ انشاءاللہ اللہ کرتا رہے گا اور جاری رہے گا ہمارا دل انشاءاللہ, باقی پریکٹس کر کے بوٹیاں ہلانے سے کوئی منزل نہیں ملتی, اخلاق دیکھو تو منہ پہ گالیاں ہیں، نماز میں جماعت کی پابندی نہیں ہے، اخلاق ایسے ہے کہ وہ اس کو جھاڑا اس کو لتاڑا اس کے پیسے کھا گیا، نہیں اس کا دل جاری ہے، ایسے دل جاری سے آپ کو دور رہنا ہے، سمجھے؟ آپ بھلے آپ کی دعوت اسلامی بھلی، آپ بھلے آپ کا بغداد والا مرشد بھلا، آپ بھلے آپ کے داتا حضور بھلے، ہے نا، ہم نے داتا حضور کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا کہ ان کا دل اس طرح اچھلتا تھا، تو یہ صحیح مانو صحیح بات عرض کروں، یہ پریکٹس ہوتی ہے، پریکٹس اگر کرے نا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ میں نے عرض کیا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، صرف عاشقان رسول علماء کے ساتھ رہے ہوں. ہاں علماء کرام ان چیزوں میں نہیں ہوتے، وہ قال اللہ وقال الرسول ہمیں سکھاتے ہیں، اللہ رسول کے احکامات سکھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، ایک سے ایک علماء کرام مفتیان کرام الحمدللہ ہیں، وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ ڈی ڈی کرنے والے بعض ایسی باتیں کرتے ہوتے، تو ان چکروں میں آپ نہ پڑے، مزار شریف پر حاضری دیں مگر صاحب مزار سے صرف واسطہ رکھیں، اطراف میں ذرا بعض اوقات خطرات ہوتے ہیں تو محتاط رہے، اور میں جو کہتا ہوں وہ اللہ کرے گا تو سب کو سمجھ آ رہی ہوگی جو سمجھدار ہے، الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی میرا نام عبد القادر ہے، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام جاننا تھا.
حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام تھا تارخ، آذر مشہور ہے، آذر تو بت پرست تھا اور چچا تھا آپ کا، والد نہیں تھا، بت تراش کرتا تھا وہ، تو والد محترم یہ تھے تارخ. آپ علیہ السلام کی امی جان کا نام ایک قول پر امیلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت میرا نام الیاس احمد جلیان ہے اور میں اٹلی کے شہر بلونیا سے بلانگ کرتا ہوں اور یہاں پر میری ایک سویٹ شاپ ہے. تو حضرت میں یہاں پہ اپنی مٹھائی میں دودھ استعمال کرتا ہوں، تو میرا آپ سے ایک یہی سوال ہے کہ اگر دودھ خراب ہو جائے تو حضرت اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟
دودھ خراب، اب کس طرح کا خراب ہوا دودھ؟ ایک تو ہوتا ہے کہ دودھ پھٹ جاتا ہے، پھٹ جانا اپنی جگہ پر ہے، اور مطلقاً خراب ہونا تو ہو سکتا ہے کئی دن کا وہ خراب پڑا ہو، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو نقصان دہ ہو جائے گا، تو سڑ جائے گا، بلکہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا جبکہ واقعی اس طرح سڑ جائے. تو یہ پھٹ جائے دودھ تو اس کا یہ ہے کہ اس میں چینی یا شہد ڈال کر اس کو خوب پکایا جائے، یہاں تک اس کا پانی جل جائے، تو اب جو بچے گا وہ ایک کھویا بچ جائے گا، تو یہ کھویا جو ہے یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو یہ اس کا استعمال ہے پھٹے ہوئے دودھ کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عدنان اتاری چوبارہ ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے دانت بڑے ہوں کیا وہ چھوٹے کروا سکتا ہے یا نہیں؟
اگر اس کے دانت بڑے ہیں یعنی قدرتی طور پر جو عادتاً ایک دانت ہوتے ہیں نارمل اس سے بڑے ہیں اور منہ بند نہیں ہوتا تو یہ ظاہر بدنما لگ رہے ہیں، تو اب یہ جو دانت ہے تو اتنا حصہ اس کو مطلب رگڑوا کر سیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر پہلے ہی پورے ہیں تو اب اس کو گھسوا کر خوبصورتی کے لیے نہیں کر سکتے. جیسے بھویں کے بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر بھووں کے بال جو ہیں وہ جو اس کی ایک نارمل ایک صورت ہے اس سے وہ بڑھ گئے، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، اب یہ بدنما لگ رہے ہیں، تو اس کو بھی ضرورتاً سیٹ کر سکتے ہیں کاٹ کے، جو مطلب بدنما لگ رہے ہیں وہ بال نکالے جا سکتے مطلق ہے تو مرد و عورت ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح چھ انگلیاں جیسے ہوتی ہیں زائد انگلی اگ گئی تو یہ بھی بدنما لگتی ہے نا, تو اس کو بھی کاٹا جا سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک غیر فطری چیز ہے نا جو انسان کو مطلب پریشان کر رہی ہے. ہاں آپ بولو کہ اس انگلی کو کم کر دیں کاٹ کے, تو بلا ضرورت پانچ میں سے کم نہیں کی جا سکتی, چھٹی جو لٹک رہی ہے نا چھوٹی سی یہ کاٹی جا سکتی ہے, مگر آپ چھری لے کر کاٹنا نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کو خدمت کا موقع دینا بلکہ سرجن کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے سنا سر یہ بریسلٹ یہ اس طرح کے مطلب پہننے والے جو ہے وہ مرد حضرات بھی پہنتے ہیں؟
دیکھیں برابر ہاتھوں میں ہوتا ہی ہے, بلکہ مرد ہی پہنتے ہیں شاید اس کو, عورتیں اگر پہنے تو ان کے لیے تو جائز ہو جائے گا نا, مرد پہنتے ہیں. یہ زنجیر آئی ہوتی ہے حلقوں میں, حلقے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں, آئیے سونا ہو یا کوئی بھی دھات ہو تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں تو عورتوں کے لیے جائز ہے, یہ عورتوں کے لیے زیور ہے, یہ اگر ہاتھ میں پہنے گی تو یہ زیور کے طور پر ہی پہنے گی. اب مرد تو کیا کیا کرتے ہیں, اس کو بولو یہ کیا بریس لیس, چلو جو بھی ہو, اب وہ دھاگے پہنتے ہیں, طرح طرح کے بےچارے دھاگے پہن کر گزارا کرتے ہیں, یا تو خرچ کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسا کرتے ہیں, مہنگا آتا ہو اپنی مطلب حسرت نکال لیتے ہیں. یہ دھاگے اس طرح 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 کے پہننا یہ علماء کو ہم نے نہیں دیکھا, علماء صلحاء کو نہیں دیکھا, یہ عوام اور عوام میں بھی سب نہیں پہنتے, جو سلجھے ہوئے لوگ شرفا نہیں پہنتے. اب وہ کس طرح کے لوگ پہنتے ہیں, نوجوان پہنتے ہیں, نوجوان بھی جو فیشنیبل ہوتے ہیں نا, یہ بازو کا دیا ہاتھوں میں دھاگے پہن لیتے ہیں. ٹھیک ہے اگر درد کا دھاگا پہنا تو وہ بھی مطلب اب یہاں سب دیکھے اس طرح پہننا ضروری تو نہیں ہے نا, وہ چھپایا جا سکتا نا کہیں آگے پیچھے, مگر یہ دھاگا پہننا میں نے ناجائز نہیں کہا. ہاں یہ کیا پہنتے وہ عجیب سا لگتا ہے, تو یہ کیونکہ علماء وغیرہ اور جو شرفا اور نیک بندے اللہ کے جو ہوتے ہیں وہ کام کریں تو وہ سمجھ میں آتا ہے, جبکہ شریعت سے وہ کام نہ ٹکراتا ہو, ورنہ بعض نمازی بھی کہیں کہ انگوٹیاں پہن لیتے ہیں, جس کے ابھی میں نے تفصیلات بتائی تو وہ نمازی اپنی جگہ پر ہے لیکن انگوٹیاں پہننا اپنی جگہ پر ہے, جائز تو وہی ہوگا جو میں نے عرض کیا ہے, باقی اتنی انگوٹیاں یہ سب ناجائز ہے. علماء اس طرح کے دھاگا پہننے سے منع فرماتے ہیں, مفتی صاحب بتا رہے ہیں, تو اس لیے وہ نہیں پہننا چاہیے. جو سعادت مند ہوں گے تو ابھی اتار دیں گے, کئی پہنے ہوئے ہوتے ہیں یہ آئے ہوئے نا ماشاء اللہ, تو یہ ہم آئے ہی مطلب سیکھنے کے لیے, جو اچھی اچھی باتیں سیکھے عمل کر رہا ہے اس پر انشاءاللہ. مگر اس کو پہننے کو ناجائز نہیں کہتے, ہاں کہ یہ نہیں بولنا کہ اس میں ناجائز بولا تھا, منع کرتے ہی نہ پہنو تو ٹھیک ہے لبیک, ہم تو عاشقان رسول علماء کے پیچھے پیچھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
سیف الرحمن عطاری, عرض کر رہا ہوں, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر کوئی کسی سے یوں کہے محبت میں کہ میں آپ کے ساتھ تو دوزخ میں بھی جانے کو تیار ہوں, ان کا ایسا کہنا کیسا؟
اب وہ کسی دنیاوی محبت میں ایسا کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے تو کلمہ کفر, کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یہ ہلکا سمجھ رہا ہے, ایزی لے رہا ہے, کیا ہے دوزخ ہے نا چلے جائیں گے, نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو یہ جملہ جو آپ نے کہا کہ میں دوزخ میں تمہارے ساتھ جانا پڑا تو چلا جاؤں گا, یہ ہے کفر. اس سے توبہ بھی کرے, کلمہ پڑھے, اور نکاح بھی اگر کیا ہوا ہے تو تجدید رینیو کرے, نئے سرے سے نکاح بھی کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. مدنی مذاکرے کے اندر میرا یہ آج کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جیسا کہ عموماً طور پہ ہر سال لوگ 9-10 محرم الحرام کو قبرستان جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو قبروں کے اوپر مٹی میں توڑی ملا کر جو قبروں کے اوپر لپائی وغیرہ کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ سے مدنی پھول لینے تھے کہ کیا اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے یا نہیں. قبر کے اوپر کچھ قبریں بیٹھ جاتی ہیں تو جو قبریں بیٹھتی بھی نہیں اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ سال کے بعد آتے ہیں اور قبروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں, تو اس کے بارے میں یہ بھی جواب ارشاد فرمائیں کہ قبروں کے اوپر لپائی کرنا, لپائی وغیرہ یا ایسا کرنا کیسا ہے. تو دوسرے نمبر پر سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ قبروں کے اوپر اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں تو اس کا جلانے کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر قبر بیٹھ گئی ہے تو ضرورتاً اگر اس کو نمایاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, جبکہ دوسری قبروں کی بے حرمتی نہ ہو, کسی اور کی قبر پر پاؤں رکھنا نہ پڑتا ہو, تو اس کے لیے عاشورہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, کب بھی کر سکتا ہے. رائے ہے کہ قبر بالکل ٹھیک ٹھاک بنی ہوئی ہے, اب خامخواہ اس پر مٹی چڑھانا اور لپائی کرنا اور اس پر یہ خرچے کرنا تو یہ اسراف میں آئے گا, یہ ناجائز ہو جائے گا. تو عاشورے کے روز یہ لوگ دیکھا دیکھی ایسا کرتے ہوں گے, میں نے دیکھا نہیں ہے شاید کہیں پنجاب وغیرہ میں رواج ہوگا. ہمارے یہاں باب المدینہ کے قبرستان میں تو میں نے نہیں دیکھا, عاشورے میں میں نے حاضریاں تو دی ہیں کسی دور میں, اب ہو گیا ہو یہاں بھی تو کچھ کہہ نہیں سکتے.
اس کا کئی جگہوں پر اہتمام کیا جاتا ہے.
اچھا.
چونا کرنا اور صفائیاں کرنا, نئے سرے سے مطلب وہ اس کا رنگ روغن کرنا قبروں پر, تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ روٹین بنتا ہے یہ اس طرح کا.
بس یہ اصل عوامی قبریں جو ہے نا ان کو تو اسی طرح مٹی کی کچی اور ٹوٹی پھوٹی رکھنی چاہیے, اس میں عبرت زیادہ ہے. اب بعض لوگ ہزاروں لاکھوں روپے کے ماربل لگا دیتے ہیں قبرستان میں قبروں پر, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میت کو تھوڑی فائدہ ہوگا. ہاں اللہ کے نیک بندے جو ہیں علماء صلحاء اولیاء ان کی قبروں پر گنبد بناتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ اس طرح لوگوں کا وہاں ایک رجحان ہوتا ہے جانے کا کہ یہ بھائی اللہ کا نیک بندہ ہے تو یہاں دعا فاتحہ کریں گے, ان سے فیض حاصل کریں گے. عوام کی قبروں پہ اس طرح کا کرنا یہ بے مقصد ہے. تو عوام ہو یا خواص عمارت اس پہ بنانی اس صورت میں جائز ہوتی ہے جبکہ اس نیت سے بنائی جائے کہ اس عمارت کے سائے میں جو کچھ بنایا گیا چار دیواری چھت وغیرہ کہ یہاں بیٹھ کر لوگ تلاوت کریں گے ذکر و اذکار کریں گے تو اس مقصد کے لیے تو بنانی جائز ہے. ویسے خالی بنا کر عمارت یوں ہی چھوڑ دیتے لاکھوں روپے کے ماربل چڑھا دیتے ہیں تو یہ مطلب اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, یہ مال ضائع کرنا ہے بے مقصد ہے نا, کیونکہ اس کو اندر جو ہے اس کو تو فائدہ ہی نہیں ہے نا اس کا عمارت کا, اس کو تو آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے اس کا فائدہ پہنچے گا. یہی رقم جو آپ اس پر لاکھوں روپے لگا رہے ہیں اللہ کے بندے, یہ رقم کسی غریب کو دے کر جو غریب ہو بیچارہ اس کو دھندے پہ لگا دیں یار, اس کے بچے جب تک جیئیں گے دعائیں دیں گے کہ ہم کو پاؤں پہ فلاں نے کھڑا کیا تھا. کسی کا مکان بیچارے کتنی مکانات کی تکلیف ہے, سفید پوش ہوتے بیچاروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ایسی تکلیف ہوتی ہے. ایسوں کا کوئی مکان کا مسئلہ حل کروا دیں, بھلے ساری رقم نہیں بنتی آدھی ادھی دے کر اس کو بیچارے کو کوئی سہارا دے دیں. اب کرائے کی جگہ ہے چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے, پورا خاندان پڑا ہوتا ہے بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے, تو ایسوں کو چلو کرائے میں کوئی حصہ ڈال دیا کہ ذرا کشادہ مکان لے کر وہ ذرا خوشحال ہو. ہم کو تو بڑے بڑے ویلا بھی کافی نہیں ہے, چمکیلی بڑی بڑی کاریں ہوں مزید کاروں کی حوث ہے. تو یار آخر ہمارے دوسرے بھائی بھی تو ہیں, ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی تو ہے نا وہ تکلیف میں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کی خیرخواہی کریں، ان کی بھلائی کریں، غریبوں کی مدد ہم کریں، غریبوں کو خود دیکھ بھال کے ہم اس کو پہنچائیں اور کسی کو بولیں بھی نہیں. اب بول کر تو بہت خطرناک ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اپنے صدقات باطل مت کرو، اپنے صدقات کھوٹے مت کرو، ختم مت کرو، ضائع مت کرو، باطل مت کرو. بالمن والاذى، احسان جتا کر اور ایذا دے کر. اب ظاہر ہے اگر آپ بولیں گے کہ میں نے میں آدھا کرایہ دیتا ہوں اس کا، اس کے پاس بیچارے کے پاس کیا رکھا ہے، مکان تو میں نے دلایا، آپ بتائیے تکلیف نہیں ہوگی اس کو، ایزا ہوگی اس کو. تو یہ قرآن نے اسے منع کیا، مٹھی ہماری بند ہو کہ پتا نہ چلے آپ خود دے کر دینے جائیں یا کسی کے ذریعے بھجوا دیں، بھلے وہ آپ کا بھی نہ پتا ہو اس کو کہ کس نے بھجوایا ہے. ثواب اگر چاہیے تو جتنا ہو سکے نیکیوں کو چھپانا چاہیے، بتانے سے بھی ریا کا اور اندیشہ رہتا ہے. تو اس طرح مطلب ہم کو جو غریب ہیں بےچارے، گھروں میں راشن ڈلوا دیں ہم، پکا پکایا دینے میں تو مشکل ہوتا ہے، وہ ایک وقت میں کھانا پڑے گا تو راشن ہوگا. جیسے آپ اس کو دینا چاہتے ہیں ایک پکا ہوا پتیلا، اسی رقم کے اگر آپ اس کو کچے چاول دے دیں گے نا تو ایک مہینے تک چلیں گے، اور یہ کچا یہ پکا ہوا پتیلا کتنے دن کھائے گا، ایک ہی دن میں ختم کرنا پڑے گا، بانٹ دے گا بےچارا کیا کرے گا. یہ سمجھا کریں کہ ہم یعنی کام وہ کریں جس سے زیادہ سے زیادہ ہمارے غریب مسکین عیسائی بھائی ہوتے ہیں بےچارے ان کا فائدہ ہو. اس میں انشاءاللہ ہم کو بہت ثواب ملے گا. تیل ڈلوا دیا، گھی ڈلوا دیا، ضرورت کی چیزیں ہیں چینی ڈلوا دی، چائے کی پتی پہنچا دی، کوئی ایسی چیزیں ہم غریبوں کو پہنچائیں، پکا پکایا پہنچانے کے بجائے سمجھ میں یہ میری زیادہ آتا ہے، اس طرح انشاءاللہ ان کا فائدہ زیادہ ہوگا. کپڑے پہنچا دیں، سلے سلائے پہنچانے کے بجائے کپڑے کا پیس دے دیں تو وہ جیسا چاہیں گے سلوا لیں گے، ان کو آسانی ہو جائے گی. اللہ اور دے آپ کو اس میں تو سلائی بھی ڈال دے، رقم بھی بھلے پہنے، جب تک کپڑا اس کے بدن پر رہے گا آپ کے وارے نیارے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، بیڑا پار ہوگا. کر بھلا ہو بھلا انشاءاللہ. تو امام علی مقام کے اشارے سبب کے لیے بھی مواقع ہیں. اب دیکھیں اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں کیسے غریب بہت ہوں گے، آپ ان کی مدد کریں امام حسین کو اشارے سبب کے لیے، ان کی مدد کر دیں، رقم دے دیں کچھ یار جو چاہے خرید لیں، نیاز کہہ کر ہی دے دیں، اور نیاز کی رقم ہو کہ یہ ہم نے وہ نیاز کی رقم آپ کو پیش کی، آپ جو چاہے کریں اس کو، تو دو پانچ سو ہزار ڈال کے دے دیں گے لفافے میں، کسی کو پتا نہ چلے، شور مچا کر ڈھول بجا کر دینا ہے تو نہیں، سمجھے، چپ چاپ دے دیں، انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا بےچاروں کا. اب اس کو مطلب بےچارے کو چاہیے دوا اور آپ نے دے دی مٹھائی، وہ پہلے سے شوگر کا مریض لگا پڑا ہے، وہ مٹھائی کو کیا کرے گا، کہاں ڈالے گا. ہاں دیتے دو دو کلو کی مٹھائی مولاناؤں کو دے آتے ہیں، اور یہ بےچارا مولانا شوگر کا مریض ہے، اس کو انجیکشن لینے ہیں، ان کو ٹیبلٹ لینی ہے، اب وہ کیا کرے، تنخواہ اتنی سی ہوتی ہے. تو کچھ سوچ سمجھ کر جن کی بھی خدمت کرنی ہے نا بندہ سوچ سمجھ کر کرے کہ اس کو بےچارے کو زیادہ سے زیادہ ہماری جو خدمت ہے اس کا فائدہ حاصل ہو، تو اس کے دل سے دعا نکلے گی، ہمیں زیادہ انشاءاللہ اس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلوا علی الحبیب.
قمر حسین بستی تمام ضلع ریمر خان سے. جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر ویسے خیال آتے، کوشش کرتے ہیں خیال نہ آئے، نماز پڑھتے پڑھتے جب نیت باندھی ہوتی ہے تو خیال آ رہے ہوتے ہیں، اس کو کیسے روکنا چاہیے؟
نماز میں خیالات تو اس سے تو کوئی کوئی بچتا ہو، شاید ہی کوئی بچے. اس میں یہ کہ وسوسے جس کو آتے ہیں نمازوں میں، اس کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے قبل تین بار کندھے کی طرف تھتکارے، تھوک نہیں اڑنی چاہیے، اور اگر صف میں کھڑا ہے تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آنی چاہیے، ورنہ وہ کچھ اور کر بیٹھے گا، سمجھ بیٹھے گا اور اس کو کچھ بخار وغیرہ آ گیا، اتفاق لگا یار یہ چھو چھو کر رہا تھا، یہ اپنا دشمن ہے. تو اس لیے وہ ترکیب سے مطلب کرنا ہے، تین بار تھوک نہیں اڑے خالی، تو یہ شیطان کی طرف کرنا ہوتا ہے، تو شیطان اس سے ظاہر ہے کہ وہ کسی کی طرف بھی ایسے اچھا خاصا مطلب، بلکہ کوئی آدھا پاگل بھی ہوگا اس کے تھو یوں کریں گے نا ہم تھوک نہیں اڑیں گے، اس پورا پاگل ہو جائے گا، آپ پر ٹوٹ پڑے گا، میرے کیا سمجھتا ہے اس کو، تو اسی طرح شیطان بھی ذلیل ہوتا ہے اس سے، ہم تھو تو کرتے ہیں نا میں نے کر دیا نا شیطان کی طرف تو، یہ ذلیل ہوا، اس کو ذلیل ہی ہونا ہے بھی ذلیل ہو، راندہ درگاہ ہے، دھتکارا ہوا ہے شیطان، تو تین بار دھتکار کر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیجئے، اب نماز شروع کیجئے، نماز میں جب قیام کرتے کھڑے کھڑے ہوتے ہیں جس وقت جب سورتیں وغیرہ پڑھنے تو اس وقت سجدے کی جگہ پر نظر ہو، رکوع میں پشتے قدم یعنی پاؤں کے اوپری قدم کے اوپری حصے پر نظر ہو، سجدے میں ناک پر نظر ہو، یہ ویسے ہی مستحبات بتا رہا ہوں ہیں مستحبات، اور التحیات میں گود پر نظر ہو، گود میں، تو انشاءاللہ وسوسے نماز میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ، وسوسے اور ان کا علاج، یہ مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا بہت پیارا رسالہ، مختصر سا رسالہ ہے، اس کے صفحات ہیں 163 پیج 63 میں ایک کم اس کے پیج ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وسوسہ پروف کون ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کو ضرور حاصل کیجیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ لڑکی کو کتنے سال دودھ پلانا چاہیے اور لڑکے کو کتنے سال دودھ پلانا چاہیے، جواب ارشاد فرما دیجئے.
لڑکی اور لڑکے دونوں کی دودھ پلانے کی مدت ایک ہی ہے، ویسے مدت دودھ کی 2.5 سال ہے، مگر 2 سال کے بعد پلانا حرام ہے، 2 سال یہ ہجری سن کے حساب سے، اسلامی سن کا پہلا مہینہ محرم ہے جو چل رہا، جنوری سے نہیں، ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، فاروقی سال شروع ہوتا ہے محرم سے، تو 2 سال جو ہے یہ اسلامی سن سے، ہجری سن سے، فاروقی سن سے شروع ہونے چاہیے، شروع مانے جائیں گے، 2 سال کے بعد 2.5 سال تک پلانے کا یوں ہے کہ وہ ہے تو حرام، اگر کسی نے کسی کی بچے کو جیسے پلا دیا اس مدت میں تو وہ حرمت رضاعت، یعنی حرمت رضاعت ثابت ہوگی، خون دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد شاہد عباسی، باب المدینہ کراچی احمد آباد سے باپا کی خدمت میں ہے. سوال عرض ہے کہ 10 محرم والے دن یعنی صبح ثابت کے بعد عموماً ہمارے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ توا چولہے کے اوپر نہ چڑھایا جائے، جھاڑو نہ لگائی جائے، روٹی مغرب کے بعد پکائی جائے، ایسا عمل کرنا کیسا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جواب ارشاد فرما کر ہماری رہنمائی فرمائے، آپ کو اللہ پاک لمبی اور صحت والی عمر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح کے سوالات تقریباً روز ہی آ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ یہ سب غلط فہمیاں ہیں کہ عاشورے کے دن یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے، چولہا نہ جلایا جائے، سر میں تیل نہ ڈالا جائے، نئے کپڑے نہ پہنے جائیں، غسل نہ کیا جائے، یعنی کہ مختلف اقوام میں ایسا لگتا ہے، مختلف برادریوں میں، مختلف علاقوں میں کوئی جدا 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 اس کے مطلب یعنی کہ وہ ترکیب ایک ہے، ہاں میسج بھی چلتے ہوں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. عاشورہ بہت مقدس دن ہے اور اس کی فضیلت جو ہے نا یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ کربلا کا واقعہ تو ذرا بعد میں ہوا، سن 61 ہجری میں ہوا، اور اس سے پہلے بھی اس کے بہت مطلب ہے کہ تین انبیاء کرام کا یوم ولادت عاشورہ ہے. تو یوں یہ عاشورہ پھر حضرت نوح علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، 6 مہینے تک وہ پھرتی رہی، عاشورہ کے دن وہ ٹھہری کوہ جودی پر، جودی نامی پہاڑ پر. تو اس کے علاوہ بھی وہ کئی مطلب اس کے فضائل ہیں، عاشورہ کی خصوصیات ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم ان عاشورہ کے دن قبول ہوئی، اس یہ ان کا یوم پیدائش بھی ہے عاشورہ، اسی دن پیدا ہوئے تھے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. اسی روز جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش عاشورے کے روز عرش کرسی آسمان زمین سورج چاند ستارے اور جنت پیدا کیے گئے. عاشورے کے روز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اسی روز انہیں آگ سے نجات ملی. اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا. اسی روز انہیں عاشورے کے دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، یہ پیدا ہوئے. اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری. اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا. اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. عاشورہ ہی کے دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کی کمزوری دور ہوئی. یہ ایک غلط فہمی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، نابینا نہیں ہوئے تھے، آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، نظر جو تھی یہ کمزور ہو گئی تھی، یہ ذہن میں رکھے گا. اسی دن حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے. اسی دن یا عاشورہ کے روز حضرت سیدنا ایوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف دور کی گئی. آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش عاشورے کے روز نازل ہوئی، انہیں برسی. اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا. امام الامام، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معاش شہزادگانوں رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورے کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا. اس میں 3 انبیاء کرام کا یوم ولادت عاشورہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں نبیوں کا یوم ولادت عاشورے کا دن ہے. یہ بہت برکت والا دن ہے، عبادت کرنے کا دن ہے، یہ ڈھول بجانے کا دن نہیں ہے، تاشے بجانے کا دن نہیں ہے. اور یہ اتنے سارے آ گئے ہو نا، اب یہ نہیں آپ چلے جائیں گے ڈھول تماشا دیکھنے کے، نہیں، اس حالت میں مر جاؤ گے تو کرو گے کیا؟ اس کے روزے کے فضائل ہیں، ڈھول بجانے کے فضائل تو کبھی بھی نہیں ہے، تو ہے ہی گناہ کا کام. کہ گناہوں کا کام کر کے، گناہوں کا کام کرنے والے کا تماشا دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، اور ان کا مجمع بڑھانا، گیدرنگ بڑھانا یہ بھی گناہ ہے. وہ نا من کسر سواد،
من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کا مجمع بڑھاتا ہے وہ انہی میں سے ہے،
جو جس قوم کا مجمع بڑھاتا ہے وہ اسی انہی میں سے. تو یہ جو تماشا دیکھتے ہیں یہ بجاتے ہیں، ان کا بڑھاتے ہیں، خالی مجمع نہیں بڑھاتے حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں. میں صحیح بولتا ہوں، اگر کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو نا، اس کی ناک جڑ سے کٹ جائے، کوئی ڈھول نہیں بجائے گا. یہ ڈھول بجاتے ہی ہیں بیوقوف لوگوں کو کے لیے، جو ان کو دیکھ کر اور تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، اشش کرتے ہیں. اور جتنا اشش کریں گے اور تعجب سے دیکھیں گے، جتنا مجمع کثیر ہوتا ہے، ان بیہودوں کو جوش زیادہ آتا ہے، زیادہ پھدکتے ہیں اور اچھلتے ہیں. کمال ہے یار. اگر اچھا، یہ سب امام علی مقام کی محبت میں کیا جاتا ہے، معاذ اللہ، محبت کا یہ انداز ہے. تمہارا باپ مر جائے اگر ڈھول بجاتا ہوا آئے گا، تمہیں کیسا لگے گا؟ یا برسی پر ہی آ جائے کوئی ڈھول بجاتا ہو، بھائی آپ کے ابو کی برسی ہے، اور ڈھول بجا رہا اور ناچ رہا ہے اور چکریاں لے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ مارے ہوئے اسے پکڑ گئے. تو یار امام علی مقام کا یوم شہادت منانے کا یہ طریقہ، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو اب جو کرتے ہوں تو اس وقت سن نہیں رہے ہوں گے، یار آپ دیکھنے تو مت جانا، سب مجھے مطمئن کریں کہ آپ نہیں جائیں گے دیکھنے کے لیے. ہم نے فیضان مدینہ میں رہ کر تصور میں مدینے میں گھومنا ہے. در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں، در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں دھول ہے. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. جواب دیجئے، حسینی قافلے کے سفر کا آغاز، امام علی مقام کے سفر کا آغاز اسی کربلا کے تعلق سے کس شہر سے ہوا اور کب ہوا؟ جواب دیجئے یا مدنی شخصیات. مدنی شخصیات، سوال تھوڑا مشکل ہے نا، ہم کو تو شربت پینا آتا ہے، کھچڑا کھانا آتا ہے، مطالعہ کرنا تھوڑی آتا ہے. شربت کھانا پینا، کھچڑا کھانا، نیاز کا جائز، پکانا جائز، پینا جائز، پلانا جائز. تو ویسے میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ میٹھا میٹھا اپ اپ کر لیتے ہیں، وہ سیکھتے کم ہیں. تو سیکھنا بھی ہے نا ساتھ میں، کہ ہم نیازی بھی ہیں لیکن پہلے نمازی ہیں، نیاز بھی کھاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شعبان رضا عطاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی. بابا جان، مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحج کو آغاز ہوا.
سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے سوا، جواب تاریخ بھی نہیں بتائی نا. آپ بتائیں گے اب آپ تک مائک کیسے پہنچے گا؟ اب یہ کہ اصل ان کو بھی نہیں پتا ہوگا نا جواب، تو یہ ورنہ پوچھ لیتے، ورنہ یہ بعض لوگ آئیں گے اسکرین پر آنے کے لیے اور کچھ بھی جواب دینا ہے تو غلط ہو تو کیا ہوا.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاپا، 2 محرم مکہ المکرمہ دے.
پہلے کا سفر ہی فلائٹ تھوڑی تھی 2 محرم کا، کتنا سفر لمبا تھا، گھوڑے اونٹ اور پھر بچے ساتھ، کتنا آہستہ 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 یہ قافلہ جو وہ پہنچا ہوگا. لا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد جمال رضا بابر کراچی صابن موجم مدینہ سے صابن موجم سے
تاریخ چلو مہینہ تو بتا رہی ہیں آگے بڑھیے.
مدینہ سے صابن موجم
مان لیتے ہیں, ابھی بزرگ ہیں یار میری برادری کے مان لیتے ہیں. چار شعبان المعظم کو مدینہ منورہ زاد اللہ و شرف و تعدیمہ سے قافلہ روانہ ہوا.
یہ مقدس پانی یہ آپ کو دیا جا رہا ہے جو ان پانیوں کا مجموعہ ہے. آب زمزم, غسل خانہ کعبہ, بارش مکہ مکرمہ, غسل گنبد خضرا, بارش مدینہ منورہ, بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیر روا, چشم ایوب علیہ السلام, غسل مدار مبارک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی تحفے میں دیا جا رہا ہے. یہ آپ کو سوٹ پیس تحفے میں دیا جا رہا ہے. سب سب امام شریف اور سب سب سربن شریف تحفے میں دیا جا رہا ہے. مدنی پنسورہ جو ہر گھر میں ہونا چاہیے, بڑی برکت والی کتاب ہے, یہ بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے. حسینی دولہ شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریری بیان اور کتاب سوانح ہے کربلا, اس کتاب میں شامل ہیں فضائل اہل بیت, فضائل خلفاء راشدین, 10 محرم الحرام کو کیا کیا واقعات ہوئے, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, شہادت کے بعد کے واقعات. یہ آپ کو اتنی کتابیں ملی کب تک پڑھیں گے امیر؟ یہ ایک اور تسبیح بھی دی جا رہی ہے آپ کو ماشاء اللہ عز و جل. اب اتنے آپ کو تحفے ملے, اب آپ کیا تحفہ پیش کر رہے ہیں اور یہ کتابیں کب تک پڑھیں گے؟ کیا مدنی اہداف ہیں؟
اس وقت مدنی قافلے میں 3 دن کے دورے پر ہوں, 3 دن کے دورے پر مدنی قافلے میں ہوں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ربیع نور کو 3 دن
ان شاء اللہ
3 دن
مدنی قافلے میں سفر کریں گے. سبحان اللہ, یہ جوان تھے جب سے آتے ہیں بےچارے, ہم بزرگ ہو گئے گلزار حبیب کے دور کے. یہ
اچھا, یہ شعبان المعظم میں جو سفر کا
حاجی جماعت دزا,
شعبان المعظم میں جو سفر کا فرما رہے بابا, شعبان المعظم میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک کا سفر تھا, پھر وہاں پر قیام تھا, وہاں پر کوفیوں کے مکتوب آئے, پھر کوفیوں کے مکتوب سے پھر وہاں سے سفر شروع ہوا, پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ گئے کوفہ, ان کا جب مکتوب آیا پھر چلے کربلا کے لیے.
جی پہلے رہتے مدینے میں تھے,
جی ہاں,
اب مدینے سے پہنچے تو مکہ شریف میں اپنے قیام فرمایا,
جی ہاں,
پھر وہاں سے ابھی ہے ہمارے وصول کب چلے اور
فیضان اہل بیت
جاری رہے گا,
فیضان اہل بیت
جاری رہے گا,
فیضان اہل بیت
جاری رہے گا,
فیضان عطار ان شاء اللہ تعالی.
جواب دیجئے, مکہ مکرمہ زاد اللہ و شرف و تعظیمہ سے کربلا کی طرف کون سے مہینے میں روانہ ہوئے؟ وہ مہینہ کون سا؟
اس کا جواب
ہاں, یہ کہ اتنی مخلوق ہے اس میں تو جو جواب دے جو قریب جس میں آسانی سے پہنچ سکے, جلدی جلدی بس اس میں کوئی بریک نہیں لینا.
السلام علیکم بابا جان.
وعلیکم السلام.
فضان مدینہ زمزم نگر سے
اللہ
شہباز اتاری. بابا جان مہینے کا نام تھا دو ذی الحج.
جواب درست ہے, یہ دو کا نہیں ہے میرے پاس لکھا ہوا, ذو الحجۃ الحرام 60 سنہ ہجری میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے, اور شعبان المعظم کا جو بتایا 4 تاریخ چوتھی رات تھی وہ بھی 60 ہجری. اچھا 3 ذوالحجہ الحرام کو اس میں لکھا ہے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں روانہ ہوئے, تو 3 تاریخ بھی پہلے سوال کربلا میں تین ذیلحج لکھا ہے.
آپ کو مدنی تحفے ملیں گے. اب آپ
صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا جان حسب توفیق انشاءاللہ جب بھی ٹائم ملا انشاءاللہ وقت نکال کر مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ تعالی.
مثلاً ہر مہینے میں کتنی بار وقت نکالیں گے آپ؟
بابا جان وہ کام وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے. انشاءاللہ تعالی سال میں مطلب تین دن کے لیے یا انشاءاللہ تعالی اور ہو سکا تو انشاءاللہ مدنی حلیہ بھی اپنانے کی.
مدنی منع ابھی تو آپ کے بال بچے بھی نہیں ہیں, بچے ہیں, ایسی کیسی مصروفیت آپ کی ہو گئی کہ آپ کو سال میں ایک ہی بار وقت ملے گا؟ ایسا نہیں کرو بیٹا, ٹائم نکالو ہر مہینے تین دن ابھی کر لو, پھر شادی کے بعد تو ہو سکتا ہے سال میں بھی ایک بار نہ ملے پھر وقت آپ کو. تو دین کے لیے وقت ملے تو کریں گے, یہ جواب اچھا نہیں ہوتا. اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا چاہیے. کسی کی دعوت آئے شادی کی, وہ بھی مالدار آدمی, ڈشے بھی پچاس ہوں, یہ بولیں گے وقت ملے گا تو آؤں گا, لبیک حاضر ابھی پہنچا, وقت سے پہلے پہنچنے کی جستجو ہوگی. ادھر کوئی نہیں بولے گا وقت ملا تو آؤں گا, بلکہ تمہارا تو انتظار تھا یار ایسی دعوت تو روز دیا کرو. اب میں آپ کو جنت کی دعوت دے رہا ہوں یار, ہر مہینہ تین دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے, قبول ہو گیا تو انشاءاللہ ہم جنت پہ جائیں گے.
بابا جان انشاءاللہ کوشش ہر ماہ تین دن کے لیے
انشاءاللہ.
غلاف خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے, مقدس پانی, تسبیح, سوغات مدینہ یہ آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے. بہت ہی پیاری کتاب جس میں کچھ رسائلوں کا مجموعہ ہے, نماز کے احکام یہ آپ کو تحفے میں دی جا رہا ہے. سوانح ہے کربلا یہ کتاب بھی تحفے میں مل رہی ہے, حسینی دولہ, اور یہ بہت ہی پیارا رسالہ مدنی چینل کے ناظرین, بہت ہی پیارا رسالہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات, یہ بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے. کب تک پڑھ لیں گے کتاب؟
اچھا بھی سوغات مدینہ کہا گیا, اس کے معنی کون کون سمجھتا ہے؟ سوغات مدینہ یہ کون سی چیز ہوتی ہے, رنگ کیسا ہوتا ہے اس کا؟ سناٹا. سوغات مدینہ یہ بالکل ہی سناٹا ہے. کیا وہ اس بات
اس کے اوپر لکھا ہو,
اپیکشا بھی ٹھنڈے ہو گئے. تو یہ تحفے جو دیتے ہیں نا ان کو, ان کی بھی اس میں تفہیم ہے کہ وہ لفظ بولے بےچاروں کے پلے پڑے, ان کو پلے نہیں پڑتا.
اب آپ ارشاد فرمائیں یہ سوغات مدینہ ہے, اس میں کیا کیا ہے؟
کھجور شریف ہے
نہیں, اس میں جو ہے پشتے ہیں,
بادام پستے وغیرہ,
ہاں کشمش ہے, جگمگا رہی ہے, اور شیتوت ہے. شیتوت
یہ یہاں کے ہوں اگر یہ بادام پستے تو کیا یہ بھی سوغات مدینہ کہلائیں گے؟
نہیں یہ نہیں, یہاں کے ہوئے تو پاکستان
سوغات پاکستان کہلائیں گے. یہ دراصل سوغات کے معنی ہے گفٹ,
لیکن یہ مدینہ شریف کے,
ہاں تو پھر سوغات لفظ نہیں آئے گا, تبرک آئے گا, پھر
تبرک
مدینہ کا تبرک ہے. یہ
رہنمائی فرما دیا آپ نے انشاءاللہ, تبرک مدینہ انشاءاللہ.
اس کو بھی بات سمجھیں گے کہ بادام پستے کو تبرک مدینہ بولتے, کوئی بھروسہ نہیں یار, معلومات کی بہت کمی ہے, بہت کمی ہے. تو سوغات مدینہ مانے مدینہ شریف کا تحفہ, مدینہ شریف کا گفٹ,
مدینہ شریف کا گفٹ تحفہ انشاءاللہ.
اب ان قریب ہو سکتا ہے تحفے کا معنی بھی سمجھنا چھوڑ دے, گفٹ شاید غالب آ جائے.
کیا بولے بابا؟
یہی ہے کبھی تحفہ کبھی گفٹ, کیونکہ ہمارا مقصد ان کو سمجھانا ہے کہ کسی طرح مشکل لفظ بھی ساتھ میں ہمارے بول دیا جائے, میں بول دیتا ہوں تاکہ یہ کتابیں پڑھیں تو وہ لفظ بھی ان کے ذہن میں آئے کہ ہاں یہ اس لفظ کے معنی یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
بابا جان مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں, اے خدا اے خدا میرے پاپا کو آباد رکھ, ان کے سارے گھر کو بھی یاد رکھ, اے خدا اے خدا.
ماشاء اللہ مدنی منی بھی بڑی پیاری ہے.
محمد ثقلین اتاری پاک بٹائی کابینہ ٹنڈو آدم. اور میرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت کے کیا معنی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ویسے تو اہل بیت مانے گھر کے افراد, بیت مانے گھر. یہاں اہل بیت سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے, اس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں, سب کے سب امہات المومنین, جیسے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المومنین. اسی طرح آپ کی جو تمام شہزادیاں بشمول بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, تمام شہزادے, امام حسین, امام حسن, یہ اولاد جو ہیں یہ سب, اور مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, یہ سب کے سب اہل بیت ہیں. حضرت عثمان غنی بھی آ گئے نا اہل بیت میں, یکے بعد دو دیگرے. دو
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو باقاعدہ چادر میں لے کر جو ہے وہ اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا تھا.
جی, تو یوں اہل بیت کا مطلب مفہوم جو ہے نا یہ ہے وسیع, کہ وہ سارا جو خاندان ہے وہ اہل بیت ہے. اب سادات کرام ہے یہ بھی اہل بیت, جو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے حسنین کریمین کے سے نسل چلی, تو یہ جو جتنے بھی سید قیامت تک ہوں گے, ہوں سیدہ, تو وہ اہل بیت ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صبح طیبہ میں بھی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تو سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا, میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالا نور کا, میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک دے نوری کا فرض نور ہے رضا کے احمد نوری کا فرض
فیضان صحابہ و اہل بیت فیضان صحابہ و اہل بیت فیضان صحابہ و اہل بیت
جاری رہے گا انشاءاللہ.
چند کالز.
محمد رمضان اٹک سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا کیسا ہے دس محرم الحرام کا.
میرا پیارے باپا جان سے یہ سوال ہے کہ دس محرم کے روزے کی کتنی فضیلت ہے.
میں محمد فیضان اتاری فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا مد مذاکرہ میں باپا جان سے سوال یہ ہے کہ جب روزہ دار نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت میں مسجد میں جانا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب دیجیے.
اللہ اللہ جل جلالہ. عاشورے کا روزہ جو ہے نا یہ بڑی فضیلت والا ہے, بلکہ محرم شریف کے روزے جو ہیں یہ بعض روایتوں کے مطابق رمضان شریف کے بعد محرم شریف کے روزوں کی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا, خود رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم فرمایا. ایک حدیث پاک میں رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا. ارشاد فرمایا یہ کیا دین ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دین ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالی نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا, لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا, تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی فرمایا. اب یہ کہ چونکہ یہود ایک دن کا روزہ رکھتے تھے دس تاریخ کا, تو ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ ایک دن قبل یا بعد کا بھی شامل کیا جائے, نو دس یا دس گیارہ کا روزہ رکھ لیا جائے. تو اس طرح مطلب ہے کہ ان کی نقالی سے بچت ہو جائے گی مشابہت سے. اب اگر کسی نے نہیں بھی رکھا صرف دس کا رکھا تو بھی جائز ہے, ثواب پائے گا انشاءاللہ. بہتر یہ کہ نو اور دس یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھ لے. ہاں منہ میں روزے میں روزے سے منہ میں بدبو نہیں آتی, حدیث شریف میں بو کا ذکر ہے اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور رمضان شریف کے فضائل میں ہے وہ. اب نفل روزے کے لیے یہ بو, مگر بیان جو ہے نا وہ رمضان شریف کے روزوں کے فضائل میں ہوتا ہے, تو خدا بہتر جانے. بہرحال یہ کہ روزے سے منہ میں بدبو معاذ اللہ نہیں آتی, ایک بو آتی ہے, خفیف سی ہلکی سی بو ہوتی ہے, اس کو بدبو نہیں کہہ رہے. بدبو تو آدمی کو نفرت ہوتی ہے بدبو سے. تو یہ زیادہ کھانے سے ایک تو بعض اوقات گندا دہنی کی بیماری ہو جاتی ہے, منہ گندا ہو جاتا ہے, پیٹ کی ہوا نکلتی ہے منہ سے بدبودار. ایسی کوئی صورت ہے, یا جو دانت صاف نہیں کرتے اچھی طرح, منہ صاف نہیں کرتے, دانت صاف نہیں کرتے, تو ان کے منہ میں بھی بدبو ہو جاتی ہے. کھلال نہیں کرتے تو دو دانتوں کے درمیان اناج وغیرہ کے ذرے پھنسے رہتے ہیں, یہ سڑتے ہیں, بدبو دیتے ہیں, دانتوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, آنتوں کو بھی ذرا نقصان پہنچائیں گے, اس کے جراثیم اتر کر پیٹ بھی تو خراب کرتے ہیں نا, بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں. تو منہ تو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے. اس طرح سونے میں گھنٹوں منہ بند رہتا ہے تو اس سے بدبو ہو جاتی ہے منہ میں اکثر. تو اٹھ کر فوراً منہ انہیں کلی کر لے, مسواک, بلکہ مسواک کر لے. مسواک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سیرانے رکھتے تھے اپنے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں وہ چیز نہیں ہوتی جو میں نے ہم جیسوں کے منہ میں بدبو ہوتی ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رواں رواں خوشبوئیں برساتا تھا, برساتا تھا, برساتا ہے, برساتا رہے گا.
گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین امبر سارا
شعر یاد آ رہا ہے. اور حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ القوی نے بھی کسی کے اشعار عربی نقل کیے جذب القلوب میں, جس میں بھی یہ مضمون ہے کہ آج بھی مدینے کی گلیوں میں خوشبو ہے اور عشاق اسے پاتے ہیں. تو وہ شعر ظہوری کا شعر ہے. میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ, اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے, اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے, عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں, اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے, عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں.
عرصہ ہوا
عبیر ہوا مشک تر گلاب, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی.
بلکہ غارِ حرا کے بارے میں بھی کسی عاشق نے کہا ہے, غار ہرا کا سرما آنکھوں میں میں لگا لوں، کیونکہ ملا ہے اس میں سرکار کا پسینہ، کیونکہ ملا ہے اس میں سرکار کا پسینہ۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا آقا کا پیارا کون صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں لکھا ہے اگر پیج نمبر 7، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرورت کہیں تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام علیہ مردوان فراق یعنی جدائی میں بے چین ہو جاتے، اور معطر و معمر یعنی عطر اور عنبر سے مہکتی فضا، عنبر بھی ایک عطر کی قسم ہے، وہ مچھلی سے حاصل ہوتی ہے ایک خوشبو، تو معطر و معمر فضاؤں سے پوچھ پوچھ کر رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلی مہک یعنی اعلی خوشبو سے تلاش کیا جاتا تھا، کہ دن کو تو نظر بھی آ جائیں، اس وقت تو اسٹریٹ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، رات کو صرف خوشبو کی اس سے پہچان لیتے تھے کہ یہاں ہوں گے۔
یہ بھی ممکن ہے کہ دن میں تو دوسرے سے پوچھنا ممکن ہے، رات میں بھی چمکیلی رنگت کی وجہ سے پہچاننا بھی ممکن ہے، لیکن رات میں کسی سے پوچھنا مشکل ہے۔
ہر صورت میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہے، لیکن خیر یہ روایت تو نہیں ہے کہ اندھیرے میں ہر وقت، مطلب یعنی کہ اس وقت جو تھا وہ اجالا رہتا تھا۔ اولاً ویسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مکان عالی شان تھا شروع میں، اس میں چراغ نہیں تھا رات کو، بعد میں چراغ، غار حرا میں بھی چراغ لے کر جانا ثابت نہیں ہے، 40 دن تک بھی ہے نا وہاں، مطلب آپ نے رات دن قیام فرمایا نا تو اندھیرے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہیں، جیسے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار کپڑے سی رہی تھی رات کے وقت، تو ان دنوں چراغ نہیں تھا گھر میں، تو سوئی حد سے نیچے سرک گئی اور تشریف لے گئی، تو اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے کمرے میں، تو آپ کے اگلے دانت، اس کو سنایا اولیا کہتے ہیں، اس کی کھڑکی سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، اور یوں کمرہ روشن ہو گیا، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سوئی اپنی اٹھا لی۔ مولانا حسن رضا خان کا شعر اس میں بڑا پیارا ہے، یہ نعت خوان سے سنیں گے۔ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، نعت خوان۔
سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا۔
جب ہماری اندھیری قبر میں مسکراتے ہوئے تشریف لائیں گے، اس وقت ہماری قبر بھی جگمگ 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 کر رہی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بندہ دینی معلومات میں بحث و مباحثہ اور شرعی سوالات کے جوابات دے رہا ہوتا ہے. بعض اوقات گفتگو اس طرح کی ہوتی ہے فریقین میں دل آزاری کا سبب بنتی ہے. اس سلسلے میں آپ اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائیں اور رہنمائی فرمائیں. شکریہ.
اس طرح کے مباحثے سوشل میڈیا پر نہ دیکھے جائیں, اس میں بڑا رسک ہوتا ہے. گالی گلوچ اور یہ بدتمیزیاں تو کرتے ہیں, اور عام طور پر فریقین علماء نہیں ہوتے, جو عوام بھی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کاٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آتا جاتا دونوں کو اتنا ہوتا نہیں ہے. وہ اپنی مطلب اٹکل سے تو تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا تو یہ اس میں لگے ہوتے ہیں, اور بے مناظرے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ مناظروں کے اپنے شرائط ہیں. ہر عالم کو بھی مناظرے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ اس کے شرائط نہ جانتا ہو. باقاعدہ شرائط ہے کہ اپنا پورا مذہب اس کو معلوم ہو, دشمن کے اعتراضات معلوم ہو, ان اعتراضات کے جوابات بھی جانتا ہو, وغیرہ وغیرہ. پھر حاضر جوابی, یہ قدرتی عطا ہے, وہ بھی اس کے پاس ہوگی نا تو یہ کر سکے گا. ورنہ یاد تو اس نے کیا تھا جواب, لیکن سامنے والے کا انداز ایسا بعض وقت جارحانہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بھول جائے. تو اس لیے ہر ایک کا کام نہیں ہوتا. تو سوشل میڈیا پر اس طرح کی مذہبی ابحاث کی بھی نہ جائیں, اور اگر کرتے تو اس کو تو روک نہیں سکتے اپنے, تو ان کو نہ سنا جائے. ورنہ کوئی غلط باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی, ایمان کے خطرے ہو جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کے بجائے آپ عاشقان رسول علماء کی کتابیں پڑھیں, تو اس میں جو معلومات ہوگی نا وہ سولیڈ ہوگی. یہ اس میں سولیڈ معلومات, یہ نیٹ ہے, یہ تو سمندر ہے سمجھو نیٹ کا, سمجھے. اس میں مطلب وہ مچھلیاں بھی ہیں تو ککڑے بھی ہیں تو دریائی سانپ بھی ہیں, تو ایمان کے لٹیرے ڈاکو بھی اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. سب معاملہ مکس ہے, مسلم غیر مسلم, خوش مذہب بد مذہب, ہر طرح کے لوگ اس میں وہ لگے ہوئے ہیں. یہ مطلب ایک دنیا آباد ہے, اس میں اپنا کام نہیں ہے. ہاں, آپ کو اگر اس سے کوئی استفادہ کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کرے کہ صرف اور صرف علماء اہل سنت کے ہی مدنی گلدستے, دعوت اسلامی کے مدنی گلدستے یہ دیکھیں, اس کے علاوہ اور چکروں میں نہ پڑے, ورنہ آپ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. عاشقان رسول علماء کے پیچھے رہیں, بس اسی میں آپ کو منزل ملے گی, ورنہ آپ ٹھوکر کھا جائیں گے. سنی عالم ہو, وہ بھی مستند ہو, تو بس اس کی بات سننی اپنے کو, باقی کان کو بند رکھنا. ہر ایک کے سننے بیٹھیں گے تو آپ کو میں ڈھونڈوں گا کہاں یار, آئندہ سال پھر آپ یہاں پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے, ابھی میں نہیں سننا ہے. ٹھیک ہے, صرف اور صرف عاشقان رسول علماء کی بات ہم نے سننی ہے انشاءاللہ.
صرف یہی نہیں ہے بابا, جو آپ جس موضوع کو لے کر ابھی چلے ہیں اس میں ایک اور پرابلم یہ ہو گیا ہے, جو تو بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں, اب جیسے کسی سے کوئی بات ہو رہی ہے یا ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے نا, تو ہمیں پتا ہے کہ میری بات ہو کس سے رہی ہے, میرے سامنے ہے کون, کوئی فرد سامنے ہو, میں کسی کو پہچانتا ہوں, کسی کا نام مجھے پتا ہو. لیکن سوشل میڈیا پر تو ایسا ہے ہی نہیں. پیچھے ایک تعداد ایسی ہے جن کا نام لکھا ہے, لیکن اس کے پیچھے ہے کون, یہ وہی وہ نام والا ہے یا نہیں ہے, یہ بھی ہم کو نہیں پتا ہوتا, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ میں امیر سنت سے یہ عرض کروں گا کہ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے, یعنی کسی بھی طرح کے یہ جو چل پڑے ہیں, کیا اس طرح مطلب کہ لوگ ایک دوسرے کی اب اصلاح کرنے بیٹھے, یعنی کسی کی کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے براہ راست رابطہ کرنے کے بجائے, اس سے مطلب کوئی اور اس کو تک پیغام پہنچانے کے بجائے, اب اپنے گروپ میں اس کی اصلاح کی بات ڈال دی کہ جناب اس کو مطلب اس کے لیے یہ ہے, تو اب جو بھی اس میں 25, 50, 100, 200, 500 ہیں وہ سارے مل کر اس کی اصلاح کے اوپر تبصرے کریں گے, تو کوئی بولے گا یہ درست ہے, کوئی بولے گا یہ غلط ہے, کوئی بولے گا یوں نہیں ہے, کوئی بولے گا یوں نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ سمجھ سے کام لیں. اصلاح کسی کی کرنی ہے تو اسے براہ راست اس کی اصلاح ہو سکتی ہے, اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے تو براہ راست اس کو سمجھایا جا سکتا ہے,
اور اگر آپ سوشل میڈیا والے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے تو اس کا اپنا کوئی سوشل میڈیا کا پیج ہوگا, اس کا اپنا کوئی, اس کا کوئی اپنا کوئی ٹھکانا ہوگا, اس کا کوئی اپنا اتا پتا ہوگا, اس کا اپنی کوئی پہنچ ہوگی جس تک آپ پہنچ سکتے ہیں. تو اصلاح یہ اجتماعی طور پر جو ہم کسی فرد کی اصلاح کرنے کے لیے یا کس طرح کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ اس پر تبصرے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اس اصلاح کرنے کے لیے جو میدان عمل میں کودا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا, نہ اس کو علم ہوتا ہے نہ معلومات ہوتی ہے, اور سنی سنائی بات یا کسی اخباری معلومات کے ذریعے ہی کسی پر تبصرے کر لیتے ہیں اور اپنے طور پر سوچ کر لے جاتے ہیں. تو آنا, بیٹھنا, سننا, طریقہ کار, کیوں نہیں, کیا نہیں, وجہ کیا تھی, کیا نہ تھی, کچھ بھی معلوم نہیں اور ہم اپنے تبصرے شروع کر دیتے ہیں. اس کو دیکھ لیجئے, اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ کرنے والا کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہو, کئی لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر جاتا ہو, کتنوں کی دل آزاریاں کر جاتا ہو, کتنوں کی حق تلفیاں کر جاتا ہو. قیامت کے روز ان تمام تر تبصرے اور تمام تر بحثوں کا اور تمام تر عبارتوں کا اگر اسے جواب لیا گیا تو وہ جواب کیا دے گا؟ ان تمام تر پہلو پر بھی غور کر کے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ سوشل میڈیا کے دہلیز پر قدم رکھیں کہ یہ ایک بٹن آپ کو ہزاروں لاکھوں تک لے جاتا ہے.
بڑی خوب بات کہی آپ نے واقعی, یعنی کہ آپ جیسے کہ کوئی ہے, جیسے میری کوئی ایسی بات ہے جو میں نے وہ کام وہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور فرض واجب بھی نہیں تھا مجھ پر, نہیں کیا میں نے, اب میری اپنی ثوابدید پر ہے یا میری توجہ نہیں تھی, کام نہیں کیا, تو یہ بھی بات ہوگا سوشل میڈیا پر مجھ سے یوں محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ میری تنقید کرتے ہیں کہ الیاس کو یوں کرنا چاہیے تھا. اب ہے اس کا کوئی حال ہے کہ یہ لاکھوں کو کیوں بتا رہا ہے؟ مجھے نہیں بتا رہا, الیاس کو یوں نہیں کرنے چاہیے تھا, مجھے بتا دیتا کہ الیاس تم نے یوں کاہے کو کیا, تو آپ بولے میں الیاس کو کیسے بتاؤں؟ تو ٹھیک ہے, آپ پر بتانا فرض اور واجب ہو تو ڈھونڈو مجھے, فرض اور واجب نہیں تو صبر کرے یا کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈے کہ جس کے ذریعے آپ مجھے تحریر پہنچا دیں, مجھے کوئی ایسی صورت نکالے کہ مجھ تک پہنچ جائیں. تو نہ اس پر فرض ہے سمجھانے والے پر, نہ واجب ہے, نہ وہ گناہ میں نے کیا ہے, سمجھے, بس وہ بازوں کو مطلب ایک بس ایک کام مل جاتا ہے, کوئی بھی یعنی کہ ایسا
یہ بھی ایک مصروفیت کا ذریعہ بن گیا,
شروع ہو جاتے ہیں اور مضمون لکھیں گے تو اس پہ بولیں گے, یہ سوچتے نہیں ہے کہ ہمارے بولنے کی وجہ سے ایک شخص دین کا کام کر رہا ہے, ایک تحریک دین کا کام کر رہی ہے. چلو اس نے فلاں کام آپ کی مرضی سے ہٹ کر کیا ہے, یار اس سے پوچھو تو کہ آیا تمہاری کوئی مصلحت تھی یا تم بھول گئے تھے؟ اچھا اگر مصلحت بھی وہ نہیں بتاتا تو آپ پر کیا واجب ہے کہ اس کی کریت کرے اور ہلک میں انگلی ڈال کے نکلوائے, جبکہ وہ گناہ نہیں ہے؟ تو آپ کیوں اس کے در پہ ہوتے کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, تم کو یہ کرنا چاہیے, تم کو یوں کرنا چاہیے. تو یار یہ مطلب سوشل میڈیا پہ بات کرنی آتی ہے, کوئی تحریک چلا کر دیکھے, دین کی خدمت کر کے دیکھے اور ہزاروں برادریوں کو اور کئی ممالک میں اپنا بیلنس رکھتے ہوئے کام کرنے کے لیے نکلے تو اس کو پتا چلے گا کہ کام کیسے ہوتا ہے. ہماری ہزار مصلحتیں بعض کاموں میں ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا, بھئی یہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ چار پانچ ہیں نا, ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن چھٹا جو وہ دیکھ رہا ہے نا یار, وہ آ رہا ہے ہماری طرف, وہ پلٹ جائے گا, واپس گناہوں میں پڑ جائے گا, تو اس وجہ سے یہ کام میں نے نہیں کیا, یہ میری مصلحت ہے. ظاہر میں آپ کو یہ مصلحت سمجھا نہیں سکوں گا, تو اس لیے ایک میں نے مثالیں دی بالکل یعنی کہ وہ بند الفاظ میں, لیکن اس طرح کے لوگ ہمیں سنتے تھوڑی ہوتے, بےچارے وہ لگے ہوتے ہیں, بلکہ اس میں سے بھی کچھ لوگ اگر یہ سن لیں تو نکال لیں گے.
یہ عرض کرنے جاتے اس طرح کے لوگ سن کر اب اس پر بھی تبصرے کریں گے, اور اچھا تبصرہ کیا کریں گے میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں. اچھا امیر سنن نے فرمایا کہ مجھے براہ راست کہہ دیا کرو, اب یہ آئیں گے آپ کے فیس بک کے پیج کے اوپر کہ ہم نے براہ راست آپ کے فیس بک کے پیج کے اوپر ہم نے آپ کے لیے پوسٹ ڈالی تھی, مگر اس فرد کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی ایک پوسٹ اس پیج پر موجود لاکھوں جو لائکس کیے ہوئے ممبر ہیں ان سب کو وہ پڑھنے کا موقع ملے گا. تو یہ بھی انفرادی طور پر آپ نے نہیں دی ہے, یہ بھی آپ نے لاکھوں میں ڈال دی ہے. تو جو بہت خوبصورت بات کی ہے, اگر آپ پر فرض اور واجب ہے اور اس فرض اور واجب کے تقاضے پورے کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے, اور ہر ایک مسلمان کی عزت, ہر ایک مسلمان کے احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت اور آبرو کے بارے میں جو کچھ ارشادات عطا فرمائے وہ اپنی مثال آپ ہیں. ہر ایک کو غور کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا کو یہ کھلونا نہیں بنا لینا چاہیے.
بار یہ نادان مسلح ایسا شخص ہے کہ جو فیس بک پر آ کر یا سوشل میڈیا پر کسی کو بھی سمجھاتا ہے کہ مطلب وہ تو پتہ نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اس تک آپ کا پیغام پہنچے گا نہیں پہنچے گا, لاکھوں دوسروں تک پہنچے گا, اس میں دوست دشمن سب ہوں گے جو مطلب آپ کے اپنے نظریے کو بھی نقصان پہنچائیں گے. العقل تکفیل اشارت, عقل مندہ رائے اشارہ کافی ہے, ایسا کبھی بھی نہ کیا کریں. پر نارمل بات کریں, لوگوں کو نمازیں سکھائیں, سنتیں سکھائیں, وضو سکھائیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے میرے روز مدنی گلدستے آتے ہیں, یہ اسلام کے متعلق ہی ہوتے ہیں. میں جو مدنی مذاکرہ گھنٹوں بھی بیٹھ جاتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں, ہماری تو مسجد والوں تحریک ہے, شریعت سے ہٹ کر اسلام سے ہٹ کر تو ہم باتیں کر ہی نہیں رہے, نہ کسی مسلمان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہم بیٹھے, نہ اس کی چھیڑ خانی کرنے کے لیے بیٹھے, اب تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو آپ بھی یہ کام کریں, کرنا ہے تو. باقی دوسروں کو بیچاروں کو ڈیگریڈ کا آپ جا رہے ہیں, مجھ پر جو تنقید کرے گا تو میرے دلازاری تو ہوگی نا. اب یہ کیسے قیامت کے دن وہ اپنے حقوق سے سبک دوش ہوگا, یا کسی بھی مسلمان کی دلازاری کرے گا وہ تو کیسے قیامت کے دن اللہ کو جواب دے گا. اب میں نے اگر کوئی مستحب کام چھوڑا بھی, چلو خدا نہ کرے میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر لیا معاذ اللہ, تو سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے سمجھانے کیا یہ کوئی تک ہے کہ وہ ایک مسلمان بدنام ہو جائے, پھر وہ توبہ کر بھی لے گا تو اس کی توبہ کس کس کو پہنچے گی. تو چپ چاپ اس کو توبہ کرنے کا سامان کیا جائے, اگر دعا کی جائے اس کی اصلاح ہو جائے. بڑا یہ سوشل میڈیا نے تو بعضوں کو بہت مصروف کر رکھا ہے, بعض اہل علم کہلاتے ہیں بےچارے, وہ بھی ان کی بھی کوالٹی ہوتی ہے, یہ بھی سارے دھندے چھوڑ کر بس اس دھندے میں پڑ جاتے ہیں, یہ کرتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہم نادان مسلح نہ بنے, ہم مسلح بنے, اصلاح کرنے والے بنے, حکمت عملی کے ساتھ اور دوسروں کا پردہ رکھتے ہوئے سمجھانے والے بنے, کسی کا عیب اچھال کر سمجھانے والے ہم نہ بنے. اور بعض وقت عیب بھی نہیں ہوتا, کھوٹے اگر یہ اس طرح کا آدمی ہمارے سامنے بیٹھ جانے کوئی اس طرح کے جو دھندے کرتا ہے شاید اس کو بھاری پڑ جائے. یعنی بھاری پڑ جائے اس کا مطلب کوئی وہ نہیں کہ وہ جان سب مار دیں گے دھمکی, ایک بات ہے گفتگو میں وہ ثابت نہیں کر سکے گا اس نے جو کیا, سوائے ندامت کے اس کی کیا ہاتھ آئے گا یا ضد کرے گا, یہ کون سا طریقہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے بلکہ علماء اور صلحاء جو ذی شعور علماء ہوتے ہیں یہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے, سمجھانے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں. بلکہ وہ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو ذلیل کر دیا, اور جس نے تنہائی میں نصیحت کی اس نے اس کو مزین یعنی آراستہ کر دیا, نے اس کو زینت دی, اس کو چمکایا, آراستہ کیا. تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 94 کے حوالے سے انفرادی کوشش ماہ 25 حکایات, یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں یہ میں نے پڑھ کے آپ کو صحابی کا قول سنایا. اور یہ ہر عقل مند بھی سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی سب کے سامنے سمجھائے گا تو خامخا ضد چڑھے گی اور برا لگے گا, تو سمجھانا کان میں ہوتا ہے الگ سے لے جا کر ہوتا ہے. جیسا آدمی انزل الناس منازل ہوں, لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق کلام کرو. بعض صورتیں ہوتی ہے کہ سب کے سامنے سمجھانا پڑ جاتا ہے تو اس کی وہاں حاجت ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہاں بھی جیسا آدمی تو دیکھا تو جائے گا نا, جیسا موقع اور جیسی غلطی. بعض غلطی شرعی غلطیاں ہوتی ہیں, یہ مجھے سمجھاتے ہیں صحیح بھائی بتاتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ بولا یہ صحیح نہیں تھا یہ, تو میں فوراً بتا ہی دیتا ہوں آپ کو. اگر یہ مجھے جھاڑ کر بولیں گے یا تنقید کریں گے سوشل میڈیا پر کہ الیاس نے یوں کیا یوں غلطی یوں, کیا فائدہ ہوگا, ڈائریکٹ بےچارے مجھے بول دیتے ہیں, میں یہاں بول دیتا ہوں مدنی چینل پر, مزرا حل ہو جاتا ہے. جو اس طرح میری اصلاح کرتے ہیں میری ان کے لیے دعائیں, میرے دل سے دعائیں نکلیں گی. میں تو ان کو کہتا ہوں مجھے اکیلا مت چھوڑنا, میری غلطی ہو تو مجھے پکڑ لیا کرنا، کہ ہم لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے، غلطیوں پر ضد کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے، یا لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے. اللہ ہم سے بس ہمیں غلطیوں سے محفوظ رکھے، شرعی اغلاط ہم سے نہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر میں بھول نہیں کر رہا تو آپ بھی حافظ صاحب بھی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کو کوئی ایسا عمل کرتا ملاحظہ فرماتے کہ اس کو مطلب جیسے سمجھانا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہو، کچھ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی اس شخص کا بھرے اس میں نام لیے بغیر اصلاح کی بات کی جاتی تو وہ اپنے اوپر لے کر اپنی اصلاح کرنے کی کوششیں کرتے، اور اس انداز پر اصلاح بھی کی جاتی اور وہ کہتا نا کہ کسی کو ڈھکا جاتا. ہمارے بابا یہ اس سے ابھی سوشل میڈیا سے تھوڑا باہر اگر بھی آپ نکلتے ہیں جو موضوع اس وقت آپ لے کر چلیں، ہمارے آپ نے ایک بڑا خوبصورت مدنی پھول عطا فرمایا تھا، نیچے ہم میلاد حال میں تھے، ذمہ دار کے ساتھ کوئی مدنی مشورہ بھی چل رہا تھا تو اس سے کوئی ایسی بات کی تو آپ نے بڑی خوبصورت ایک مدنی پھول دے دیا تھا کہ یار ہم کو ڈھکن ڈھکنے والا ہونا چاہیے، ڈھکن اٹھانے والا نہیں. تو بعض اوقات یہ کہ ہم لوگوں کی طبیعت میں ہی ڈھکن اٹھانا ہے، مطلب کھلے ڈھکن کو تو سب جھانکتے ہی ہیں، کوئی ڈھکن بند کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ یار ڈھکن بند بھی کرنے کی بھی کوئی ذمہ داری کو لے لے. یا تو کھلا ڈھکن ہوگا تو سارے جھانکتے رہیں گے، یا اگر تھوڑا بہت ڈھکن آگے پیچھے ہوگا تو بالکل ہٹا دیں گے یا ڈھکن اکھاڑ کر لے جائیں گے. ڈھکن ڈھکنے والے لوگ آج کل نہ ہونے کے برابر ہے، میں نے کہتا نہیں ہے، یوں لوگوں کے عیب کھولنے والے سب بڑے ہوئے ہیں. لوگوں کے عیبوں کو ڈھکنا اور لوگوں کو یہ ذہن دینا کہ لوگوں کے عیب چھپاؤ، یہاں لوگ دوسروں کے عیب سننے کے لیے بے چین بے قرار تڑپ رہے ہوتے ہیں. یار کسی کا کوئی کمزور، کسی کے کوئی راز کی بات، کسی کے کوئی کمزور بات عیب پتہ چل جائے، تڑپ رہے ہوتے ہیں ان کی جیسے روحیں پھڑپڑا رہی ہوتی ہیں کہ یار پتہ چل جائے نا، اور مزے لے رہے ہوتے ہیں. یعنی سننے والوں کو بھی لوگوں کے عیب سننے کا شوق ہو گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ، اور کرنے والوں کو کرنے کا شوق ہو گیا ہے. ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچ لینا چاہیے، شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے کہ جو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جواب دیجئے.
واقعہ کربلا کے وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟
حیدر کے پیارے حسین، میرے حسن کے پیارے حسین، زہرا کے پیارے.
چلیے کون جواب دے گا؟ زہرا کے پیارے حسین. ایک لبے کے پیچھے، باقی سب سناٹا.
دو تین کھڑے ہو گئے ہیں باپو کے پاس.
چلیے ان کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
نوید علی اتاری، زمزم نگر، حیدرآباد. بابا ان کی عمر 20 سال تھی.
30
20
20
جی.
لا
میں محمود اتاری، زمزم نگر، حیدرآباد. آپ کی عمر 22 سال تھے.
جواب درست ہے.
تبر مدینہ شریف کا تحفہ، مقدس پانی، تسبیح، فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب سوانح کربلا، یہ کتاب اور شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ اللہ علیہ رسالہ حسینی دولہ، یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے، اور لائٹ والا پرچم.
واہ نواز دیا. اب امام شریف یہ نہیں نواز دیں، اپنے سر کو سر سبز کر دیں.
اب آپ کیا مدنی تحفہ دے رہے ہیں امیر؟
انشاءاللہ قافلے کی نیت ہے، قافلے میں انشاءاللہ ہر مہینے،
مدنی قافلے میں،
مدنی قافلے میں انشاءاللہ جب بھی توفیق ملے دو مہینے میں مہینے میں انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. امامہ شریف کی بھی نیت ہے انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں ضرور پہنیں گے ہفتہ وار اجتماع میں
انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ.
سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد
سجاد. یہ حضرت امام زین العابدین کا لقب ہے, آئیے ان کے صدقے میں مل کر دعا مانگیے.
سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے
اللہ.
سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے حق دے بات رے علم خدا کے واسطے علم حق دے بات رے علم خدا کے واسطے مولا کربلا
کوئی اسلامی بہن گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے اور ان بچوں نے اگر کسی روز خود چھٹی کی تو کیا اس ایک دن کی کٹوتی اپنی سیلری میں سے کروا نہیں ہوگی؟
اسلامی بہن کا کیا قصور ہے؟
وہ یہ پوچھنا چاہ رہی
ہیں ان کو کٹوتی حاجت نہیں.
گھر میں طوطا رکھنا کیسا اور گھر میں جھاڑو لگانے کے اوقات بتا دیں.
طوطا رکھنا گھر میں جائز ہے, جھاڑو لگانے کے کوئی فکس اوقات تو نہیں ہے. البتہ رات کو جھاڑو لگانا خصوصاً کپڑے سے یہ تنگ دستی کے اسباب میں لکھا کہ اس سے وہ تنگ دستی ہوتی, روزی میں تنگی آنے کا خطرہ رہتا ہے, شرن جائز ہے.
کیا اسلامی بہنیں اپنے پہنے ہوئے کپڑے کسی غریب اسلامی بہن کو دے سکتی ہیں؟
اسلامی بہنیں اپنے کپڑے جو جس کی یہ مالک ہیں مالکہ ہیں, ہاں تو بالکل غریب کو بھی دے سکتی ہیں, امیر کو بھی دے سکتی ہیں, جس کو چاہے دے سکتی ہیں.
اچھا, گرم کھانے پر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ فاتحہ کیا ہوا کھانا گرم کر سکتے ہیں؟
جی ہاں, کھانا چولہے پہ چڑھا ہوا ہو اس وقت بھی فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے, گرما گرم نکالنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, ٹھنڈا ہو گیا فاتحہ پڑھا ہوا تو اس کو گرم بھی کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب گرم نہیں کرو گے نا تو یہ یاد رکھے پیٹ میں گرم ہو جائے گا, اندر میں بھی گرمی ہوتی ہے, معدے میں بدن میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بدن کے اندر چربی جمتی کا ہے. چربی جانور جب کٹتا تو چربی تو گرم ہوتی ہے نا, جمی بھی نہیں ہوتی, لیکن جب کچھ دیر گزر جاتی ہے تو جم جاتی ہے. یہی بدن انسانی میں چربی ہوتی ہے, تو یہ باہر جب بندہ مر جاتا تو اندر جم جاتی ہے, اس وقت تک جب تک زندہ ہے جمتی نہیں ہے.
اگر کسی اسلامی بہن کے ساتھ کوئی آزمائش آ جائے, کچھ حادثہ ہو جائے تو کسی دوسرے کا اس کے بارے میں یہ کہنا کیسا؟ اس کی قسمت ہی خراب ہے,
اس سے تو دل آزاری کی صورت بن سکتی ہے. بہرحال یہ کہ قسمت خراب ہے یہ جملہ تو صحیح نہیں ہے. حادثہ تو صحابہ کرام کو بھی پیش آتے تھے, انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پیش آتے تھے, درندوں کے حملے بھی ثابت ہیں, تو قسمت خراب ہونے کا یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے, تو امتحان ہے. کربلا میں جو اس کو بھی تو حادثہ بولتے ہیں, حادثہ بہت بڑا حادثہ ہے, تو کیا یہ کربلا والوں کی قسمت کہ جو ہم لوگوں کی بگڑی ہوئی تقدیریں سنوارتے ہیں قسمتیں سنوارتے ہیں تو کیا وہ لفظ معاذ اللہ وہاں بولا جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، نصیب میں تھا تو ہو گیا، یہ حادثہ ہونا کسی کو نقصان ہونا یہ ہر صورت میں نقصان نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں یہ نفع ہوتا ہے، دنیا میں بھی نفع ہوتا ہے، اس کا آخرت میں بھی نفع ملتا ہے، صبر کرے تو مزید اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے.
اگر پانی کے ٹینک میں چوہا گر کر مر جائے تو اس بھرے ہوئے ٹینک کے پانی کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پانی وضو، غسل اور روزانہ کے استعمال میں لیا جا سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں.
اول تو اس کو چوہے کو نکالنا ہوگا، اگر ٹینک دادر دا سے اندر ہے، چھوٹا ہے، چوہا نکال دے اس کا، جب تک بدبو ہے اس کی نجاست کی وہ تو پاک نہیں ہوگا، نجاست ہے یا چوہا پھٹ گیا تو اس کے اجزاء ذرات اس چوہے کے وہ ہیں، تب تو اس کو وہ بھی ختم کرنے پڑیں گے. تو یہ کہ ایک طریقہ یہ کہ ٹانکی جو ہے وہ فل ہو جائے اور اوپر سے ابھر کر بہ جائے، مگر یہ چوہا اندر نہیں ہونا چاہیے، چوہا نکالنا ہوگا. چوہا نکال دیا، اب اس میں پانی ابل کر نکل گیا اور اب پانی میں چوہے کا کوئی اثر نہیں ہے، نہ بدبو ہے نہ اس کی نجاست کی وجہ سے کوئی اس کی بو آ رہی ہے، نہ اس کا رنگ آ رہا ہے، نہ اس کا ذائقہ آ رہا ہے اس چوہے کا، تو اس طرح وہ پانی بالکل کلیئر ہے جیسے، اور اوپر سے بہ گیا ٹانکی سے ڈیڑھ دو ہاتھ کے لیے، وہ بہ گیا اوپر سے گز ڈیڑھ گز سمجھو بہ گیا. تو اب یہ اندر جو ٹینک کے اندر پانی ہے یہ پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ان کے کس شہزادے سے چلا؟ رہنمائی فرما دیں.
جواب دیجئے، حسنی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلا؟ یہاں مدنی مذاکرے میں تو چند بار اس کی ترکیب رہی ہے پہلے، تو اب یہ عوام جہاں حصہ میں آئے مدنی چینل شاید نہ دیکھتے ہو، چلو مدنی شخصیت ہی سنا دیں، یہاں کوئی ہے بتانے والا؟
جی جواب دے دیں.
صحیح، میرا نام سردار علی عطاری، حلہ شہر گوٹ سلطان فراش سے 3 دن کے مدنی قافلے میں حاضر ہوا ہوں. جو صحیح نے سوال کیا اس کا جواب ہے امام حسن مسنہ
رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ہے کہاں سے ہو یار؟ آپ کو تو مبلغ ہونا چاہیے، پوری داڑھی امامہ شریف اور بیان کا، یہ صاحب مشکل سوال کا جواب دے دیا آپ نے. ان کا قصہ پتا آپ کو؟ قصہ نہیں پتا. پتا ہے
امام حسن مسنہ کا سے؟
ہاں. کیا قصہ ان کا؟ میں عرض کر دیتا ہوں.
جی.
کربلا میں یہ زخمی ہو کر تشریف فرماتے تو یزیدیوں نے سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ حیات ہیں، تھے یہ حیات. تو پھر جب یزیدیوں نے اپنی لاشیں بھگتا لی، یزیدیوں کی گڑے کھود کے ان کو اتار دیا، امام علی مقام اور ان کے رفقا جو تھے شہدائے کربلا ان کو بے گور و کفن چھوڑ دیا انہوں نے، اور یہ وہ جن کے مبارک سر انہوں نے لینے تھے وہ لے کر وہ نیزوں پہ چڑھائے اور یہ جلوس کی شکل میں یہ روانہ ہو گئے. تو پھر قریب سے کہیں سے مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں ان میں سے کسی گاؤں وغیرہ سے مسلمان آئے وہاں، اور انہوں نے ان کو زندہ پایا، اور لاشیں جو تھیں شہداء کرام کی ان کو احترام کے ساتھ غسل کفن کی ترکیب کی، اور بلکہ غسل تو نہیں ہوتا نا شہیدوں کا، خون کے ساتھ ہی وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ تو وہ جو شہداء کرام ہیں ان کو اب ان کے پہنے ہوئے کپڑوں میں یعنی ان کو غسل کی غسل ان کا نہیں ہوتا تو اور شہید کا خون جب تک بدن پر ہے نا وہ پاک ہوتا ہے بدن پر ہمارا خون اگر زخم سے بہ گیا یہ ناپاک ہے زندہ کا جو شہید فقہی شہید مجازی شہید بھی ہوتے جیسے پیٹ کی بیماری میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے تو دریا میں ڈوب کر فوت ہوا وہ بھی شہید ہے اچھا تو یہ مجازی شہید کہہ رہا تھا ان کا تو سب وہی ہوگا جیسے عام لوگوں کا غسل وغیرہ ہوتا ہے تو امام علی مقام امام حسین اور دیگر رفقا کو انہوں نے بھارت مزار بنائے قبریں بنائی دفن کیا جنازے پڑے وغیرہ تو ان میں یہ زندہ ملے امام حسن مصنع جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے دیتے تو ان کو یہ حضرات لے گئے ان کا علاج کیا تو یہ تندرست ہوئے اور اس طرح یہ بہت بڑے عالم بنے اور ان کی شادی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی فاطمہ صغرا وہ مدینہ طیبہ میں ہی رہی تھی وہ ساتھ کربلا کے اس قافلے میں نہیں تھی تو ان سے ان کی شادی ہوئی اور نسل بھی چلی حسنی سیدوں کی اور یہ 98 سال تک یہ زندہ رہے پھر ان کا وصال مبارک ہوا کہ آپ کی وفات شریف ہوئی
اعلی حضرت امام علیہ سنت نے لکھا ہے کہ انہی کے جو بیٹے ہوئے حضرت عبداللہ محض تو ان کو محض کہنے کی وجہ ہے کہ سب سے پہلے حسنی حسین محض میم ہا
محض
محض
محض فقط
جی
جی
تو ان کو وہ جو تھے سب سے پہلے حسنی حسینی سید وہی ہیں
حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حسنی حسینی
جی
فاطمہ صغرا
جی ماں کی طرف سے حسین
ماں کی طرف سے سبحان اللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد
بابا ہمارے اسلامی بھائی کو جو ہے مقدس پانی تحفے میں دیا گیا ہے تسبیح مبارک تحفے میں دی گئی ہے تبرک مدینہ مدینہ شریف کا تحفہ یہ اور حسینی دولہ بہت ہی پیارا رسالہ اس میں ہے با کمال مدنی منی تین بہادر بھائی رہات دنیا کے منہ پہ ٹھوکر مار دی یہ نماز کا احکام کتاب یہ تحفے میں دی جا رہی ہے فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے دیکھتے ہیں یہ ہمارے اسنائی بھائی کیا تحفہ دیتے ہیں
صحیح انشاءاللہ میں ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں کوشش کر کے پابندی سے سفر کروں گا اور باپا کی بارگاہ میں ایک تھوڑا سا عرض ہے میرا کہ میری 1 سال کی بچی ہے اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے بہت دوائیاں بھی لیے یہ باپا کی بارگاہ میں عرض کے بس دعا فرما لیجیے
اللہ پاک شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں بیٹا داڑھی بھی بڑھا لو ایک مٹھی اور چھوٹی رکھیے اس سے اور منڈائی ہو تو اس سے بھی توبہ کر لیجیے
انشاءاللہ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پوری تھی اتنی سی نہیں تھی
انشاءاللہ بابا
انشاءاللہ
تیری نسلیں پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسلیں پاک میں
سید صادق اتاری دبئی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، یہ اشارہ فرما دیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے کوفے کی جانب سفر کیا، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط ملنے کے بعد، جب آپ آدھے راستے میں پہنچے تو آپ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی. جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو کئی مقامات پر ہم نے یہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ آپ پوری رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا. تو پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ مذکر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے، عنہ ہا پر پیش، اور مؤنث کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا آتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ واقعہ سوانح کربلا میں بھی ہے نا، تین شبانہ روز جیسے نے چلتے تھے اور اسی مقام پر پہنچ جاتے تھے. تو یہ ہے اس طرح کا واقعہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال
جناب، میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو مقصد ہے، فلسفہ ہے، وہ اگر بیان کریں تو دل کو سکون حاصل ہوگی. جزاک اللہ.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دین کی خاطر دنیا کے ساز و سامان اور راحتوں کو ٹھوکر مار دی. ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم بھی اللہ کے دین کو فوقیت دیں، دنیا کی خاطر کوئی بھی دینی نقصان گوارا نہ کریں، اور ضرورتاً اللہ کے دین کی خاطر ہم بھی اپنی جان قربان کریں. کیسی یہ حالت ہو، ہم اللہ تعالی کی عبادت بھی نہ چھوڑیں کہ امام علی مقام نے کوئی نماز قضا نہیں کی، بلکہ نماز، یعنی کہ اس وقت بھی نماز کا وقت تھا جب آپ دشمنوں کے نرغے میں تھے اور زخموں سے چور چور، تو اس وقت بھی آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا کہ یہ نماز کا وقت ہے. نانا کی امت نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے اب تک نماز نہیں پڑھی. ظاہر ہے وہاں وضو وغیرہ کا کی اور کوئی صورت تھی نہیں، اور دشمن نے چاروں طرف سے تیروں کا مین برسایا ہوا تھا اور پیدر پہ حملے کر رہے تھے، لیکن عقل سلامت تھی. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا، گویا یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیرے ہی آگے جھکا ہے، باطل کے آگے نہیں جھکا. اور ایک ہمیں امام علی مقام کے ماننے والے کہ ہم سے وہ پنکھوں کے نیچے بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، کھائے پیے بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ تو بھوکے پیاسے تھے. تو ہم کو اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں نماز پڑھا کریں. امام علی مقام کی اس کیفیت کو کسی نے بڑا پیارا نظم کیا ہے سجدے کی کیفیت میں، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمینے کربو بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، کہتی تھی زمینے کربو بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں.
جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں، جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں،
نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد.
اچھا وہ نماز یہ جو پروپر نماز ہوتی ہے اس طرح کی نماز نہیں تھی وہاں, تو یہ تو اس وقت تو مجبوری کے عالم میں تھے, صرف سر سجدے میں رکھ دیا تھا سجدے کے انداز پر, نماز کی حیات یعنی کہ یوں سمجھ لیں نماز کی صورت بنائی. حقیقت میں وہ نماز جو پڑھی جاتی ہے شرائط کے ساتھ اس وقت اس کا موقع ہی نہ تھا, اور پھر دشمن نے موقع دیا نہیں, سجدے میں ہی آپ کا سر انور تن سے جدا کر دیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قبرستان کے اندر بچوں کو بھی لے کے جانے کی اجازت ہے؟
ہاں, بچوں کو قبرستان لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم گھر میں نیاز پکاتے ہیں تو کیا ہم دوسرے گھر میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ جی, یہ سوال ہے میرا, آپ اس کا جواب دیں.
گھر میں نیاز پکا کر اگر کوئی گھر میں ہی کھا لے تب بھی جائز, دوسروں کو دینا چاہے تو دے تب بھی جائز. ہاں, گھر میں جو نیاز کی اس کو باہر دینا غلط نہ سمجھے کہ نہیں باہر دے ہی نہیں سکتے, یہ جہالت کی بات ہے, ایسا نہیں ہے, دے سکتے ہیں دوسروں کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
ہماری کو ضلع گجراںوالہ پنجاب سے. بابا جان کی شان میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ نفلی روزہ رکھا ہوا ہے, اگر اسے کوئی آدمی ملتا ہے, کوئی دوست احباب یا کوئی دوست ملتا ہے اور وہ اسے کچھ کھانے کو کہتا ہے, اسے معلوم نہیں کہ ان کا روزہ ہے, تو کیا یہ کھا لیں؟ اگر یہ کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر.
کھانا کھا لیتے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کھانا کھانے سے. کھانا نہ کھایا جائے, اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے, وہ حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ امام صاحب جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جب حکم دیتے ہیں کہ اپنا موبائل بند کر لیں, تو جو متقی پیچھے کھڑا ہوا ان کے کہنے پہ موبائل بند نہ کرے تو وہ امام صاحب کی جو تابعیت ہے وہ تو نہیں ہوگی, تو اس کے متعلق فرمائیے کہ امام صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ موبائل بند کر دیں, کیونکہ لوگ عمل نہیں کرتے تو گناہگار جو متقی ہیں وہ ہوں گے یا امام صاحب ہوں گے؟
نہ امام صاحب گناہگار ہوں گے نہ مقتدی گناہگار. امام صاحب کو یاد دلانا چاہیے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ فون بند کر دیا کریں. اس سننے سے فائدہ ہوتا ہے, یاد آ جاتا ہے. تو بعضوں کا پہلے سے بند کر لیتے ہوں گے امام صاحب بولیں اس سے پہلے, تو بعضوں کو امام صاحب کے کہنے پر یاد آتا ہوگا, تو کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے. اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر اس نے فون بند نہیں کیا, امام کی یہ بات نہیں مانی کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی. نماز شروع ہوئی تو امام صاحب فون کا بولیں گے نہیں. اگر امام صاحب نماز کے دوران بولے فون بند کر دو تو پھر یہ کہ پھر وہ نماز ہی ٹوٹ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
لارکانہ سے فاروق نگر سے آیا ہوں 3 دن قافلے میں, اور میرا سوال یہ ہے آپ کی بارگاہ میں, جو خواب دیکھتے ہیں اچھا خواب یا برا خواب, وہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے, اور مطلب کہتے ہیں اس کو بتانا چاہیے جس کی اس کی خواب کی تعبیر معلوم ہو, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں رہنمائی صاحب؟
برا خواب تو واقعی کسی کو نہ بتایا جائے, اچھا خواب اگر تعبیر کے لیے کسی کو بتاتے ہیں تو اچھا ہے، یہ تعبیر نہ بھی معلوم کر رہی ہو اور کسی کے سامنے اچھے خواب کا تذکرہ کیا کسی اچھی نیت سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام سادرد ہے، امیر اہل سنت سے میرا ایک سوال ہے کہ غصہ پینے کی کوئی ایک فضیلت بیان کیجیے گا.
کوئی گھونٹ ایسا نہیں ہے جیسا گھٹے غصے کا گھونٹ جس نے پیا، یعنی بہت افضل گھونٹے غصے کا گھونٹ پینا. یہ گھونٹ سے مراد پانی کا گھونٹ نہیں ہے، غصے کو دبا دیا، مطلب غصے کو دبا دیا اور مطلب غصے کو نافذ نہیں کیا. جیسے کہ غصے کو، بعض لوگوں کا غصہ تو کسی گناہ کے بغیر دبتا ہی نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے. کہ ایسوں کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے وہ گزر کر جہنم میں جائیں گے. مگر غصہ آیا تو وہ گالیاں دیں گے تب ٹھنڈا ہوگا، غصہ آیا تو اس کی غیبت کریں گے، تہمت کریں گے، اس کا پول کھولیں گے تب غصہ بند ہوگا، ماریں گے تب غصہ دبے گا. تو یہ ناحق کام کرنے سے ناحق مارا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ یہ سب مطلب گناہ کا کام ہے، تو اس سے وہ جہنم کا حقدار ہوگا، وہ دروازہ اس کے لیے مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے. تو اس لیے وہ غصے کا گھونٹ جو ہے نا وہ پینا چاہیے. ابو داؤد کے حدیث میں ہے جس نے غصے کو ضبط کر لیا، انہیں دبا دیا، حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا، اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ غصے کا علاج، یہ اس کا مطالعہ کیجئے، صفحات سے 32. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بچوں کو ڈائپر میں مزارات پر لے جانا کیسا؟ ڈائپر یہ جو،
اچھا پیمپر کے ساتھ، ہاں نیپکن، اچھا ہاں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جبکہ اس میں نجاست نہیں ہے، بدبو نہیں آتی اور چھپا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں. مسجد میں بالکل پیک کر کے بھی نہیں لے جا سکتے.
اب جبکہ یہ سوال کسی اسلامی بھائی نے کیا ہو اور وہ لے جانا چاہے تو ٹھیک، اگر کوئی اسلامی بہن چاہتی ہے کہ میں بچے کو ڈائپر پہنا کر لے جاؤں تو بچہ تو ڈائپر کے ساتھ جا سکتا ہے مگر اسلامی بہن نہیں جا سکتی نا.
جی اسلامی بہن عورت کو جانا،
عورت کو جانے کی اجازت نہیں،
منع ہے.
یہ ارشاد فرمائیے کہ حسنین کریمین کی عمر میں کتنا فرق تھا؟ اب آپ پوچھیں گے اسلامی بھائیوں سے،
یہی کر لیتے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 45 سال اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 58 سال، تو یوں 13 سال کا فرق ہوا.
وقت شہادت کا فرق نہیں پوچھا نا،
دونوں کے درمیان
ولادت میں جب یہ پیدا ہوئے تو یہ دونوں میں کتنا فاصلہ تھا؟
بڑے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
کتنے یعنی ولادت ان کے بعد امام حسین کی، کتنے عرصے کے بعد ولادت ہوئی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شکیل اتاری، مرکز الاولیاء لاہور. پیارے بابا جان، آپ کی عمر میں 6 ماہ کا فرق.
لا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6 ماہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی جان کے پیٹ میں رہے تھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا محمد قربان رضا اتاری زمزم نگر حیدرآباد. دو سال کا فرق تھا.
لا اچھا ایک کال کے مطابق جواب درست ہے.
یعنی جو ولادت ہے امام حسن کی وہ رمضان مبارک میں ہے اور امام حسین کے شعبان میں ہے. اور جو قول ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک ہے کہ امام حسن کا تو 3 سنے ہجری کے اندر ہی ہے اور امام حسین کا 4 اور ایک کول 5 کا ہے. زیادہ مشہور 4 کا قول ہے. تو 1 سال 11 ماہ یا پھر ایک قول کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 1 سال 11 ماہ یا پھر صرف 11 ماہ بنیں گے.
یعنی 2 سال والا لمشم 2 سال یہ بھی چل جائے گا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام وسیم, میں سیئر ولیج گاؤں سے ضلع لارکانہ سے. میرا آپ سے آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے کہ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب فرما دیجئے گا اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجئے.
یغفر اللہ لنا ولکم. حسد اسی کی دینی یا دنیاوی نعمت دیکھ کر یہ چاہنا کہ وہ نعمت اس سے چلی جائے, دیکھ کر یا سن کر یا جس کے پاس ہے تو یہ تمنا کرنا کہ یہ چلی جائے اس کی نعمت, یہ ہے حسد. اور رشک یہ کہ کسی کی نعمت دیکھ کر اس کی چلے جانے کی خواہش نہ کرے, بلکہ یہ ہو کہ میرے پاس بھی ہوتی تو کیسا اچھا تھا, کاش میرے پاس بھی یہ ہو نعمت. تو یہ ہے رشک. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرکز ہو گیا لاہور سے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں یہ سوال ہے, یا سیدی لفظ حسین کا مطلب ارشاد فرما دیجیے.
حسن کی تو تصغیر ہے, حسن معنی اچھا
خوبصورت.
اچھا خوبصورت.
اور تصغیر ہر مقام پہ جو ہے وہ چھوٹے کرنے کے لیے نہیں آتی, تعظیم اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آتی.
جیسے اسید بھی صحابی کا نام ہے, حالانکہ اسد کی تصغیر ہے. تو حسن کے معنی اچھا عمدہ خوبصورت. تو امام حسین کے بھی یہی معنی آئیں گے, خوبصورت اچھا عمدہ حسین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گجرانوالا واپٹا ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو منگنی کے نام پہ لوگ فنکشن کرتے ہیں, لڑکی اور لڑکے کو اکٹھا ایک ہی صوفے پہ بٹھا کے انگوٹھی وغیرہ پہناتے ہیں, شرن اس کا جواب ارشاد فرما.
ظاہر ہے کہ اگر وہ بے پردگی ہو رہی ہے اور لڑکا اس کو انگوٹھی پہنا رہا ہے, یہ سب ناجائز کام ہے, ان سے توبہ کرنی ہوگی, بچنا بھی ہوگا. ایسی تو بہت ساری بےہودہ رسمیں ہمارے شادیوں میں ہوتی ہیں. کہتے ہیں شادی خانہ آبادی, لیکن خانہ آبادی تو کسی کسی کی ہوتی ہوگی, خانہ بربادی, گھر برباد ہونا, ویران ہونا, جھگڑے, لڑائی, روٹ بن, شادی کے بہت جلدی بازوں کا تو چند ہی روز میں دلہن جا کر میکے بیٹھ جاتی ہے روٹ کے. لڑائی جھگڑا لاکھوں کروڑوں پہ کا دھواں کیا ہوتا ہے, گناہوں کے ذریعے خوب قہر کو ابھارا ہوتا ہے, وہ گھر جو ہے برباد ہوا ہوا پڑا ہوتا ہے, سارا خاندان ڈسٹرب, تومتیں, پھر حسد, غیبت, چگلیاں, پتہ نہیں کیا کیا گناہوں کا صدور ہوتا ہے اس میں. تو شریعت کے مطابق شادی کرنی چاہیے, وہ رسمیں جن کو شریعت نے منع نہیں کیا, اگرچہ وہ سنت سے ثابت نہ ہو, لیکن جن کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ رسمیں کرنا جائز ہوتا ہے. اپنی اپنی برادری کی بعض رسمیں ایسی ہوتی ہیں جو سنت کے مطابق, یعنی سنت کے مطابق نہیں ہوتی, وہ سنت نہیں ہوتی مگر وہ شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوتی, ان کی ممانعت بھی نہیں ہوتی, تو یہ جائز ہے. اب پہلے کاریں نہیں تھی, عبداللہ کو کار میں لے جاتے ہی جائز. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ظہور احمد عطاری ہے, میں پاک جزلی کابینہ ڈھیرکی سے 3 روزہ تربیت اجتماع میں حاضر ہوا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ہم عشر کے لیے جب کسان اور ذمہ داران کے پاس جاتے ہیں تو عموماً ہمیں بعض اسلام میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں, ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ ساری فصلیں قرضوں میں چلی جاتی ہیں, تو ہم بھلا عشر کیسے دے؟ تو آیا ان لوگوں پر عشر بنے گا یا نہ بنے گا؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا.
وَإِيَّاكُمْ, عشر دینا ہوگا ان کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
بات ہے, سہل امان بات کر رہا ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے میں کھایا جا سکتا ہے؟ تو یہ جائز ہے کھانا جبکہ خریدنے کی طاقت نہ ہو انسان اس وقت؟
خریدنے کی طاقت ہو یا نہ ہو, بقرعید کا گوشت محرم میں بھی کھایا جا سکتا ہے, جب چاہے کھا سکتا ہے.
رمضان میں بھی,
اور روزے کی حالت میں دن میں نہیں کھا سکتا جبکہ اس نے روزہ رکھا ہو, اس کے علاوہ کھا سکتا.
رمضان میں بھی کھا سکتے ہیں نا؟
جی ہاں, رمضان تک بھی اگر کسی نے رکھ دیا سکھا کر تو کھا سکتا. کیا سکھا ہو, فریج کیا ہوا تو بھی کھا سکتا ہے, حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.